أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك قالوا آذناك ما منا من شهيد، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان وأعرض ونأى بجانبه وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تیار ہے اگلے پارے کے لیے؟ اس وقت سب ایکسائٹمنٹ، جوش، فکر، غم دل سے نکالیں. یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے ہم سب کا, پریکٹس ہوتی ہے کہ ہم اس کلاس روم میں وہ سب کچھ سیکھ جائیں جو ہم نے بعد میں عملی زندگی میں کرنا ہے. شروع کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 25. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 25ویں پارے کا آغاز کریں گے. اگر پانچ پانچ کر کے دیکھیں تو ہم پانچ حصے قرآن کے دیکھ چکے اور آج سے آخری حصہ شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے عمل میں ڈھل جائے, ہمارے حق میں حجت بنے, ہمارے خلاف حجت نہ بنے. ہم اس سے جو کچھ لے کر جائیں یہ مرتے دم تک ہمارے ساتھ بھی رہے اور ہمارے بعد کے لیے باقیات الصالحات بنے. اس سے پہلے کہ 25ویں پارہ شروع ہو, کچھ باتیں 24ویں پارے میں سے, اور خاص طور پہ آیت تدبر جس میں ہم نے استقامت کی باتیں دیکھی تھیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, حقیقت یہ ہے کہ جو چیز مطلوب ہے دین کے کسی بھی عمل کو کرنے میں, وہ شہادتین کی گواہی ہے یا پھر نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ سے چلتے چلتے معاملات, عبادات اور معاملات ہیں, یا پھر اخلاق ہے. میں ایک مثال دوں گی لیکن مجھے آپ سب کی توجہ چاہیے. آپ کو کون سا فرنیچر اچھا لگتا ہے؟ ظاہر خوبصورت ہو, لیکن اتنا خوبصورت ہے لیکن اوپر بیٹھتے ہی بیٹھ کے چر چر کی آواز آئی اور ٹوٹ گیا, لیں گے وہ؟ وہ صوفہ جو انتہائی خوبصورت جڑاؤ کوشنز رکھے ہوئے, لیکن جو ہی آپ اس پہ بیٹھے تو وہ ہلنے لگا, جھولنے لگا. یہ ٹیبل جس پہ میں نے اپنی چیزیں رکھوائیں, اگر یہ ہل رہی ہوتی تو کیا میں اس کے اوپر یہ اپنا سامان رکھتی؟ بس یہ ہے استقامت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کو بندے کا کون سا عمل پسند ہے؟ آپ نے فرمایا, ان احب الاعمال الی اللہ, اللہ کی نظر میں سب سے خوبصورت عمل کیا ہے؟ ادومہا. اردو میں ہم بولتے ہیں نا دوام, قائم, دائم, وہی لفظ ہے. فرمایا ادومہا, جس کو مستقل کرو, وان قل, اور اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو. ہم اپنی انسانی زندگی میں اس کی بہت ساری مثالیں دیکھ سکتے ہیں. کوئی بیوی یہ نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر صرف ویلنٹائن ڈے پہ اس کو پھول بھی دے اور گفٹ بھی دے اور باہر سے کھانا کھلائے, پھر عید کے دن کچھ گفٹ دے دے, بہت بھڑ گیا تو شادی کی سالگرہ اینیورسری پہ گفٹ دے دے, اور پھر پورا سال جو اس کا دل چاہے وہ کرے. نہیں چاہتی نا, ہم چاہتے ہیں کہ جو ہو ٹڑی ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارا دین جو ہم سے مطلوب ہے نا, مجھے تو یہی سمجھ آیا ہے, پتہ نہیں ٹھیک سمجھی بھی ہوں کہ نہیں, جو کر رہے ہو اس پہ ٹھک جاؤ, ٹھکی ہوئی مہیں بن جاؤ. یہ جو ہم رمضان کے مسلم اور غیر رمضان کے کچھ اور ہیں, یہ ہمارا ایمان چاند کی طرح گھٹتا اور بڑھتا ہے رمضان کے شروع اور آخر میں, اور رمضان کی صبحوں میں اور عید کی صبح کی نماز میں جو حاضری کا فرق ہے, یہ استقامت علی الصلاۃ نہیں ہے, یہ استقامت نہیں ہے جماعت پہ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم مسلمان موسمی مسلمان بنتے گئے, سیزنل مسلمز, جیسے کپڑوں کا سیزن گرمیوں کے اور سردیوں کے اور, آموں کا سیزن. آپ سے کوئی کہے کہ آرنج لے کے آنا, آپ کہیں گے سیزن ہی نہیں ہے کیونکہ گرمیاں ہیں. اور سردیوں میں کوئی کہے آم لے آنا, کہنا سیزن نہیں. کوئی لے بھی آئے گا تو وہ ذائقہ اچھا نہیں ہوگا. ہم سیزنل مسلمز ہیں. صحابہ کرام 24/7 کے مسلم تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں اصل میں ان آیات میں جو بات بیان کر دی ہے وہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ گئے تو زندگی آج کے بعد کم از کم سٹیبل ہوگی. چلیے ایک اور مثال لے لیجئے. گاڑی چلتی ہے, ایک سپیڈ پہ سیٹ کر دینا تو پیچھے والے بھی مطمئن, ڈرائیور بھی مطمئن, گاڑی سے پیچھے والی گاڑی والا بھی مطمئن اور آگے والا بھی مطمئن. لیکن اگر آپ جا رہے ہیں اور آپ کے آگے والی گاڑی کبھی تیز چلے کبھی سلو چلے کبھی آگے کبھی پیچھے آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوگی؟ یہ جو گاڑی چلاتے وقت لوگ بے ضابطگی کا اظہار کرتے ہیں, خوف آتا ہے نا. ہم ہر چیز میں زندگی میں سموتھنس چاہتے ہیں. اردو میں ایک جملہ بولتے ہیں, آپ میں سے بھی اکثر کوئی آتا ہوگا, گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا. کس کو اچھا لگتا ہے ایسا ہسبینڈ؟ خوش ہونے پہ آیا تو اس سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں, اور اگر موڈ بگڑا تو صرف آٹے میں نمک پہ بھڑ گیا, کسی کو نہیں اچھا لگتا. اب آپ ان ساری مثالوں سے جو میں نے بڑے ٹھیٹھ لفظوں میں آپ کو دینے کی کوشش کی ہے, اپنے اوپر لیجئے. ہمارا فرشتوں میں تذکرہ کس قسم کے مسلمانوں میں ہوتا ہوگا؟ رمضان میں تولے اور غیر رمضان میں ماشے, خوشیوں میں کچھ اور اور غموں میں کچھ اور. فارغ تھے تو نفل بھی لمبے لمبے, اور مصروف ہوئے تو فرض بھی چھٹ گئے. بس یہ استقامت ہے. ہر رشتے کی خوبصورتی سٹیبلٹی ہوتی ہے, سٹیبل رہیے, اچھے اچھے کام کیجئے. اور پھر ہم نے یہاں دیکھا کہ برے اخلاق کو اچھے معاملات سے بدلنا ہے. یاد رکھیے گا, چند جملے لکھ لیجئے, آپ کو فائدہ ہوگا. اگر مشن انبیاء کا اپنایا ہے تو اخلاق بھی نبیوں والا اختیار کرنا پڑے گا. دین کی دعوت دینے والے کو خاص طور پہ ون وتھ کائنڈنیس پہ عمل کرنا پڑے گا. آپ کہتے ہیں میں تو پھٹ ہی پڑی, مجھے تو اس نے غصہ دلا دیا, پھر میں نے بھی اس کو کھری کھری سنائی. تو یاد رکھیے کہ کریکنگ پرسنالٹیز نہیں ہوتی دین کا کام کرنے والوں کی, یہی ان کا صبر ہے. لوگ ان کے منہ پہ ان کو گالیاں دیتے ہیں, اور انسان صبر سے سنتا رہے بات سنتا رہے, برداشت کرے. میں کیا بولوں, اور کچھ تو ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے دے, وہ آپ کا اصل میں امتحان ہوتے ہیں. وہ اپنے کسی ذاتی گرج اور غصے میں دین کو انتقام کا شکار کر لیتے ہیں, آپ کو گالیوں بھرے میسج بھیجتے ہیں, اور آپ حسبِ عادت سنتے ہیں کہ پتہ نہیں کسی نے سوال پوچھا ہوگا یا کوئی بات ہوگی, اور آگے سے وہ بات ہو کہ جس کو سننے کو بھی نہ دل کرے, جواب دینا تو دور کی بات ہے. اب ایک ہے کہ آپ کو بھی باتیں آتی ہیں, خوب سنائیے, کھری کھری اس کو بھیج, اس کو کر, دیکھو ان کو عقل نہیں سمجھ نہیں. اور ایک کیا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن, برائی کا جواب بھلائی سے دیجئے. کپڑے پہ داغ پڑ جائے تو اس کو پانی سے دھونا پڑتا ہے, اگر آپ اس کو میلے کپڑے سے دھوئیں گے تو وہ داغ اور بھی پھیل جائے گا. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کر فرمایا کہ یہ بات آسان نہیں ہے, ہاں مگر ذو حزن عظیم کو یہ بات سمجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایسا ہی خوش بخت کر دے. فارگیونیس فارگیو. آج کے اس بارے میں بھی اس پہ بہت ساری باتیں آئیں گی انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے یو آر سو بلیسڈ, تم اللہ کی طرف بلاتی ہو, یو آر سو بلیسڈ, تم دین پہ عمل کرتی ہو, تم بہت خوش قسمت ہو, تم حجاب کرتی ہو, تم داڑھی رکھتے ہو, تم بہت خوش قسمت ہو. آج ہم سب کو بھی اپنے معیار بدلنے کی ضرورت ہے خوش قسمتی اور بدبختی کے. تم کورس کے لیے جاب چھوڑ رہی ہو, تم بہت خوش قسمت ہو. تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو خالص کر دے. لیکن جب بھی ہم نیک بننا چاہتے ہیں, استقامت کے درجے پہ آنا چاہتے ہیں نا, تو شیطان ہمارے راستے میں پھر بہت سارے ہتھ کنڈے لاتا ہے. اور باقی چیزیں تو انشاءاللہ آپ کو اس لیکچر کی ڈیٹیل سے ملیں گی. اب تھوڑی سی اسٹوڈنٹس کی ایکٹیویٹیز شیئر کر لیتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اس پارے کو سمجھا. تو پچھلے پارے میں جو چیز ہم نے اسٹوڈنٹس کی ایکٹیویٹیز کے ناطے سے دیکھی ہیں, اس میں سے وہ چیدہ چیدہ آیات ہیں کہ جو ان کو سمجھ آئیں, اور انہوں نے چاہا کہ ہم سب کو بھی سمجھ آئیں. آپ لوگ اس کو جا کر لنک پر سے دیکھیں گے, اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اس میں سے بہت ساری عمل کی باتیں ملیں گی. جو جتنی محنت کرے گا, جتنا گڑ ڈالتا جائے گا, اتنا فائدہ ہوگا. اس میں آپ کو یہ بات بھی یاد آ جائے گی کہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ قیامت کے دن منہ پہ مہر لگ جائے گی, اور ہاتھ پاؤں سکن گواہی دے گی. اور پارے کے شروع میں سیکھ لیا تھا کہ جو جھوٹ بولے اور جھٹلائے وہ ظالم ہے اس شخص کی نسبت جو کہ سچ بولے. پھر ایک بہت ہی پیاری بات, میں نے اس کو اپنی اسکرین پہ سیو کر لیا کل سے, کہ ذالک جزاء المحسنین, یہی بدلہ ہے محسنین کا. آج بھی انشاءاللہ ہم محسنین کے بارے میں پڑھیں گے. پھر پچھلے بارے میں ہم نے توکل پہ بہت بات پڑھی, علیس اللہ بکاف نبدا, تو حسبی اللہ علیہ توکل المتوکلون. اور اسی طرح سے ہم نے توبہ کا خوبصورت نسخہ دیکھا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, مایوسی کفر ہے. اسی طرح اور بہت کچھ. آج ہم چلیں گے 25ویں پارے پہ, جو سورت حامیم سجدہ کی آیت نمبر 47 سے شروع ہوگا اور اینڈ تک چلے گا. ٹاپک لکھیے اس پارے کا, تھیم بہت ہی پروفاؤنڈ قسم کا ٹاپک ہے. اللہ کرے کہ میں آپ کو سمجھا پاؤں, بس مجھے تو اپنے سے ہی ہمیشہ خوف ہوتا ہے اور پھر اس میں وقت بھی اوپر نہ لوں, لیکن سب کچھ ایک ساتھ چل نہیں سکتا. اللہ تعالی ہماری کمی کوتاہی سے درگزر کرے. اس پارے کا رشتہ ہے منتظم اور انتظامیہ سے, ہمارا رشتہ, ریلیشن شپ آف مینجمنٹ ود یوزرز اینڈ لا میکرز. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بینگ آ امہ, امت مسلمہ اس وقت اس رشتے کو توڑ چکی ہے. الا ماشاءاللہ, ڈنڈے کے زور پہ کام کرا لیا جائے, کیمروں کی آنکھ کے ڈر سے آپ کچھ کر لیں کرا لیں, ادروائز آپ دیکھیے کہ مینجمنٹ کے ساتھ تعاون کرنا, اور جس میں امیر سے مامورین کا رشتہ, آپ کسی کام پہ کوئی بڑا بنا دیں, اب اس کے انڈر 10-12 لوگ کام کرتے ہیں کم از کم, یا اس سے بھی زیادہ, تھوڑے زیادہ کم, اس بندے کے ساتھ مینجمنٹ کے ساتھ لوگوں کا کیا رابطہ ہونا چاہیے. میں اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاتی ہوں. ایئرپورٹس پہ اور جہازوں میں جتنا زیادہ ہم اس رشتے کو نبھاتے ہیں, شاید ہی کبھی نبھایا ہو, حتیٰ کہ وہ ہمیں بیلٹس کے اندر بھی باندھنے کو کہیں, اپنے آپ کو تو باندھ دیتے ہیں. ہم ادھر سے ادھر قدم نہیں رکھتے, ہم ضد نہیں کرتے کہ میں نے ادھر نہیں بیٹھنا, میں نے ادھر بیٹھنا, اور میں نے اپنا بیگ تو گود میں ہی رکھنا ہے. اور وہ کہہ دیں کہ یہ بیگ آپ اندر نہیں لے جا سکتے, تو آپ نہیں لے جا سکتے. یاد رکھیے, جہاں بھی کوئی کام ہوگا, جیسے اس وقت بھی یہاں کام ہو رہا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو دو طرح کے لوگ آن ڈیوٹی دکھتے ہیں, کچھ پنک سکارفز میں ہیں, کچھ تھوڑے ڈارک کلر میں. اگر تو ان کو یہاں سے انتظامیہ کی طرف سے مینجمنٹ دی گئی ہے, تو میرا آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی بات کو مانیں, جو حصہ جس جگہ کے لیے ہے اس جگہ کے لیے استعمال کیا جائے. کہا جاتا ہے کہ اندر آنے سے پہلے فون بند کر دیجئے, تو کر دینا چاہیے. اسی طرح سے اس رشتے کو دیکھیں گے رعایا اور حکمرانوں کے تعلق کی بنیاد پہ. اس پہ تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حکمرانوں کے لطیفے, سیاستدانوں پہ الزامات, اور اسی طرح سے جو آ جائے وہ دوسروں کو برا کہے, اور اس طرح کی کہانیاں. یاد رکھیے, دنیا میں پنپنے والی قوموں کی یہ کہانیاں نہیں ہوتی. اور اللہ معاف کرے, ہم جیسے چار لوگ جو باہر چلے جاتے ہیں نا, تو ان کو تو ایسے لگتا ہے کہ دنیا کی ہر خرابی پاکستان میں. وہ تو وہاں کھاتے ہیں تو مچھروں والے کھانے کھاتے ہیں, ان کے کھانوں میں مکھیاں ہوتی ہیں, اور روز وہ ایک پاؤ مٹی کھا کے سوتے ہیں, کیونکہ ہمیں وہاں صفائیاں بڑی دکھتی ہیں نا. اور ہم باہر بیٹھے اپنے ملکوں کو برا کہتے ہیں, اور بعد میں کہتے ہیں ہمارے بچے پاکستان جانا نہیں چاہتے, وہ پاکستان رشتے کرنا نہیں چاہتے, کیونکہ فون پہ وہ آپ کی سیاست والی کہانیاں سنتے ہیں, جو فیملی سیاست چل رہی ہوتی ہے. تو یاد رکھے, یہ جرم ہے. جس تھالی میں کھائیں اس میں چھید نہیں کرنا. اگر حکمران برے ہیں تو کیوں برے ہیں؟ آپ ان کی اصلاح کی کوشش کیجئے. بڑے بڑے خلفاء راشدین کو دیکھ لیجئے, کہتے تھے کہ اگر میں سیدھا رہوں تو میری بات ماننا, اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرنا. تو یاد رکھیے, کوئی بھی نظام چل نہیں سکتا. دنیا کی مہذب قومیں, پھر میں اس میں نام لوں گی کسی ایک ملک کا جو مجھے بتایا گیا, میں نے خود جا کے تو نہیں دیکھا, ناروے, وہاں کے ٹیلی ویژن پہ کوئی خراب خبر نہیں آتی, الا ماشاءاللہ جو چھپ نہ سکے. وہاں کے لوگ اپنے ملک سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ شاید کسی ایک دور میں کسی کینڈیڈیٹ نے جو الیکشن میں کھڑا تھا, یہ اعلان کر دیا کہ مجھے ووٹ دیں تو میں ٹیکس کم کر دوں گا, تو لوگوں نے اس کو ووٹ نہیں دیے کہ تم کون ہوتے ہو ٹیکس کم کرنے والے, اگر ٹیکس نہیں دو لیں گے تو پھر ہمارا ملک چلے گا کیسے. اب اگر یہ بات سچ ہے تو یہاں سے آپ کو ان کی محبت اپنے وطن سے دکھتی ہے. 17 مئی ان کا وہی ہے جو آپ کا میرا یہاں 14 اگست ہے. 17 مئی سے پہلے ملک کی سڑکیں صاف کرنا, اور اپنے گھر کے لان سے لے کر گلیوں چکاروں کو صاف کرنا ان کی ٹریڈیشن ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے ملک کو صاف کرنا ہے. ترقی ایسے نہیں ہوتی. آپ جس جگہ جائیں اور اس جگہ کو صاف نہ رکھیں تو یہ آپ کا ظلم ہوگا. تو اس بارے میں کچھ اشارے ہیں جس کو بنیاد بنا کر ہم دیکھیں گے کہ ایک کامیاب ملک کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا میرا یہ رشتہ قائم رکھے. اسی طرح اور بھی بہت سارے اس کے اینگل ہیں چھوٹے بڑے, اللہ کرے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں. اس بارے میں مزید چیزیں, سب سے پہلا ٹاپک قیامت کا آئے گا. انسان کا علم اللہ کے علم کے آگے کچھ بھی نہیں. اللہ سے علم میں اضافے کی دعائیں کرنی ہیں. قیامت کا آنا یقینی ہے. دنیا میں کھو کر آخرت سے بے خبر نہیں ہونا. توبہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکنا ہے, سچے دل سے توبہ کرنی ہے. درگزر کرنا ہے, بدلہ لینے سے یہ بہتر ہے. آسانی میں شکر اور تنگی میں صبر مومنوں کی صفت ہے. ان صفات کو اپنانا ہے. اللہ کی دیوی آزادی اور اختیار کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا. نیکیوں کا اجر اور ثواب اللہ کے ہاں ملے گا. وہ متاع دنیا سے کہیں بہتر ہے, اس لیے دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دینی. آبا و اجداد کی اندھی تقلید نہیں کرنی. صرف زبان سے کلمہ توحید ادا نہیں کرنا, درست عقیدے اور عمل سے اس کو ثابت کرنا ہے. اور مادی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ روحانی تقاضوں کی بھی تکمیل کرنی ہے جو صرف اس کتاب سے جڑنے سے ممکن ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی میری یہ ضرورت بھرپور طریقے سے اس دورہ قرآن سے پوری کروا دے. چلیے اب آیتوں کے ساتھ ساتھ چلیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الیہ یرد علم الساعۃ. علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثی ولا تدع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا اذناك ما منا من شهيد. ٹاپک لکھیے گا ابتدائی آیات کا, 47 سے 54, 47 سے 54. آنے والے دور کا مبلغ سائنس ہوگی. یاد رکھیے کہ سائنس بھی اللہ نے بنائی ہے. آج وقت کے ساتھ ساتھ اس طریقے سے کائنات کے راز کھلتے جا رہے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے وجود پر یقین بڑھتا جا رہا ہے. اور اسی طرح ہم اس حصے میں دیکھیں گے تین طرح کی نشانیاں, یعنی آیتیں تین قسم کی ہیں, اور پھر ان پہ غور و فکر کا طریقہ. آئیے دیکھتے ہیں. قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے, اور جو جو پھل اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں, اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے, اور جو بچے وہ جنتی ہے, سب کا علم اسے ہے. آپ دیکھیے کہ یہ مثالیں بظاہر پھلوں کے شگوفوں سے نکلنے اور مادہ کے پیٹ سے بچے کا نکلنا, یہ اصل میں قیامت کی دلیل ہے. ہر چیز کا, ہر عمل کا ایک رزلٹ نکلتا ہے دنیا میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسان بیج ڈال کر محنت کرے اور پھر پھل نہ آئے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کو کھائے نہ کھائے. اسی طرح یہ دنیا آپ کو مجھے بول بول کر بتا رہی ہے کہ اگر تم نے اس دنیا میں کچھ محنت کر لی تو قیامت کے دن تمہیں اس کے نتائج ملیں گے. اس لیے سوچ کر اس دنیا سے گزرو, ایسے نہ گزر جاؤ کہ گویا کہ تم نے آگے جا کر اس کا کوئی نتیجہ دیکھنا ہی نہیں. اور جس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو بلا کر دریافت فرمائے گا میرے شریک کہاں ہیں, وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تو تجھے کہہ سنایا کہ ہم میں سے تو کوئی اس کا گواہ نہیں. اور یہ جن جن کی پرستش اس سے پہلے کرتے تھے وہ ان کی نگاہ سے گم ہو گئے اور انہوں نے سمجھ لیا ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں. چلیے نوٹ کیجئے گا. اچھے ممالک کون سے ہوتے ہیں؟ جہاں سفارش نہیں چلتی. اس پورے پارے میں ہم انشاءاللہ پاکستان کو ایک آئیڈیل اسٹیٹ بنانے کے خواب دیکھیں گے. کیا آپ اس ملک کے بارے میں اچھی رائے رکھیں گے جہاں ہر کام رشوت سے ہو, سفارش سے ہو جائے, اقربا پروری سے ہو جائے, صرف لوگوں کی رشتہ داریوں کی بنیاد پہ ان کو سینکشنز مل جائیں؟ قیامت کے دن بھی یہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے جنہوں نے تمہیں امیدیں دلائی تھیں یا جن پہ تم نے خود ہی لگا لی تھیں وہ سب گم جائیں گے. اور انہوں نے سمجھ لیا کہ ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں. کیونکہ جب ایسا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے نا تو ان کو اپنی فکر پڑ جاتی ہے کہ کہیں ہمیں جیل میں نہ کوئی ڈال دے کہ آپ نے قانون کو اپنے ہاتھ میں کیوں لیا ہوا ہے. تو یہ جو آج لوگوں نے امیدیں لگائی رکھی ہیں نا چند لوگوں سے, تو یہ اللہ کے قانون کو توڑنے کے برابر ہے. بھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا، اور جو مصیبت اسے پہنچ چکی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہہ اٹھتا ہے، اس کا تو میں حقدار ہی تھا، آئی ڈیزرو دس۔ آج بھی ذرا کسی کی کو خوبی دیکھے نا، مثلا مثال ہے کہ کسی کے بچے بہت پڑھ گئے، کوئی آ کے آپ سے کہتا ہے ماشاء اللہ اللہ نے تو آپ کو بڑے اچھے بچے دیے، جھٹ سے بولیں گے میں نے محنت نہیں کی، ہم نے بچوں کو اچھے اسکولوں میں نہیں پڑھایا۔ یہ مراد ہے اس سے، سب فائدے اپنی طرف، اور میں تو خیال ہی نہیں کر سکتا تھا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس گیا تو بھی یقیناً میرے لیے اس کے پاس بھی بہتری ہے۔ یقیناً ہم ان کافروں کو ان کے اعمال سے خبردار کریں گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا اور کنارہ کش ہو جاتا۔ یعنی خوشیوں میں خواہش کیا ہوتی ہے؟ کہ ہر ایک کو خوش رکھے۔ عموماً دیکھیے کہ شادیوں کے موقع پہ دل چاہتا ہے کہ ہر ایک خوش جائے، حتیٰ کہ گھر کے نوکروں، ماسیوں، ڈرائیوروں، مالیوں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خوشی کے موقع پہ خوش جائیں، لیکن نہیں خوش رکھتے تو خوشی دینے والے کو خوش نہیں کر پاتے۔ یہ ہے ہماری بدبختی۔ شہر کی بڑی بڑی شخصیات کو بلانا اپنے لیے آنر سمجھیں گے، کوئی سیاستدان آ جائے تو لوگوں کا جینا دھوبر کر دیں گے، بتا بتا کر، تصویریں دکھا دکھا کے، لیکن رحمت کے فرشتوں کو ان جگہوں سے دور کر دیتے ہیں۔ اور یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دور میں موجود ہوتے تو نہ وہ آتے اور نہ ہم ان کو بلاتے، ورنہ ان کی موجودگی میں وہ سب تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آج بھی دیکھیے کسی ایسے موقع پہ کیا کسی جگہ کے دینداروں کو خوشی سے بلایا جاتا ہے، یا مروت اور مجبوری میں کہ کیا کریں اب ان کو نہ بلایا تو پھر آگے بھی تو ان سے کام پڑنا ہے۔ مولوی صاحب کو بھی بلایا جاتا ہے نکاح پڑھانے کے لیے، اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ جلدی سے پڑھائیں اور جائیں تاکہ ہم اپنے کام کر سکیں۔ تو یہ انسان کی بڑی ہی بدبختی کی بات ہے کہ وہ نعمتیں پا کر نعمتیں دینے والے کو بھول جائے۔ اب کیا ہوا؟ ایک جملہ لکھیے گا، کچھ لوگ خوشیوں کے موقع پہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ آخری موقع تھا اللہ سے کام کا، اب آگے اللہ سے کوئی کام نہیں پڑنا، یعنی رشتہ نہیں ہوا، ماں بھی پریشان، باپ بھی پریشان، تہجدوں میں کھڑے ہو کے کہتے اللہ بیٹی کا رشتہ بھیج دے، اللہ بیٹی کا رشتہ بھیج دے، اللہ بیٹے کے لیے لڑکی مل جائے، بیٹے کا رشتہ ہو جائے، اور جس دن رشتہ ہو گیا اس کے بعد کہتے ہیں کام نکل آیا، پھر وہ کچھ کرنا ہے، کیسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے بعد اللہ سے کوئی ضرورت نہیں پڑنی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد تکلیفیں آتی ہیں، اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہو پھر تم نے اس کو نہ مانا، اس سے بڑھ کر بھلا بہکا ہوا اور کون ہوگا جو مخالفت میں حق سے بہت دور چلا جائے۔ یاد رکھیے کہ قرآن جس وقت نازل ہو رہا تھا نا، اس وقت بھی معجزہ تھا اور آج بھی معجزہ ہے، اور قیامت تک بھی معجزہ رہے گا، کیونکہ آج تک اس چیلنج کو کوئی پورا کر نہیں سکا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اتنے پیارے قرآن کو اگر مجھے آپ کو پڑھنے کا موقع ملا ہے تو ہم اس کا حق ادا کر دیں۔ فرمیسا نریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق یعنی عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے گا کہ حق یہی ہے۔ کیا آپ کا رب ہر چیز سے واقف اور آگاہ نہیں ہے؟ کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف ہونا اور آگاہ ہونا کافی نہیں؟ یقین جانو کہ یہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے سے شک میں ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہاں نشانیوں کی بات ہے، لکھ لیجئے فائدہ ہوگا آپ کو۔ نشانیاں تین قسم کی ہیں کائنات میں جو بھی پھیلی ہوئی ہیں، ایک ہے آفاقی، ایک ہے انفس، اور ایک ہے قرآنی۔ قرآن کی آیتیں تو وہ ہیں جو آپ اور میں پڑھ رہے ہیں، ہر رکوع سے پہلے آپ کو آیتیں بتائی جاتی ہیں کم از کم یہ ہے وہ ہے۔ کائنات کی نشانیاں وہ ہیں جو سورج، چاند، ستارے، آپ کی میری دنیا میں ارد گرد جو کچھ بھی ہمیں دکھ رہا ہے ہم اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، جس سے کہہ لیجئے آپ کہ وہ نشانیاں جس کو سورج، چاند، ستارے اور سائنس کی نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح انفس، میری آپ کی ذات کے اندر بھی بہت سی نشانیاں ہیں، واقعات ایسے ہو جاتے ہیں زندگی میں، ٹوٹتا ٹوٹتا گھر بچ گیا، اور ایک دم اچانک خوشی مل گئی، ایک دم غم مل گیا. اور اگر ہم صرف اپنے جسم پہ دیکھیں نا، انشاءاللہ کسی دن کوٹ کرواؤں گی، حیرت گم ہو جاتی ہے کہ ہمارے اس 5 سے 6 فٹ کے وجود کے اندر اللہ نے کیا کیا نشانیاں دی ہوئی ہیں. تو کیا پتہ چلا، آفاقی جس کو کونی بھی کہتے ہیں، انفس ذات جسم، ان زندگی ڈے ٹو ڈے لائف جس میں تاریخ اور ہسٹری بھی آتی ہے، اور قرآنی آیتیں. یہ 3 آیتیں جس کو اللہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو دکھائیں گے. مراد ہے کہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر بھی ہدایت اگر ملتی ہے تو کچھ لوگوں کو زندگی میں پیش آنے والے حالات سے بھی نشانیاں مل جاتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ اور میں اس پہ غور و فکر نہیں کرتے. پھر آپ دیکھیے کہ آیت 47 میں قیامت کی بات ہوئی، تو قیامت کا آنا یقینی ہے، اللہ کا علم وسیع ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے مخلصین کی بات ہوئی 49 میں. 4 باتیں نوٹ کر لیجئے، جب مخلص بنتا ہے ایک انسان تو کیا ملتا ہے اس کو، مائنڈ میپ آپ کے سامنے ہے. نمبر 1، مایوسی ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتی. چلیے آج لیں اپنا امتحان، کیا میں مخلص ہوں؟ تو کیا پھر میں مایوس تو نہیں ہو جاتی جلدی سے؟ دوسری بات، آزمائشوں کو بھی کفارہ سیئات اور رفع درجات کا باعث سمجھتے ہیں. جب بھی زندگی میں کوئی مشکل جان پہ، مال پہ، اولاد پہ، گھر پہ، بنگلے پہ آئے، تو اس چیز کو ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ کوئی بات نہیں، میرے گناہ تو معاف ہو گئے نا، سستے چھٹ گئے. وہ کہتے ہیں نا، جان بچی سو لاکھوں پایا. اللہ نے آپ کے میرے لیے اگر اس ساری چیزوں کو رکھا ہے تو میرے لیے تو اس میں کوئی خیر ہی ہوگی. تیسری بات کیا ہوتی ہے کہ تکلیف پہنچنے پر بھی اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے مایوس نہیں ہوتے. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس درجے پہ رہتے ہیں، ورنہ عموماً تو انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اور چوتھی چیز ہے کہ دنیا کے طالب نہیں ہوتے، ان کے سامنے ہر وقت آخرت ہی ہوتی ہے. ان کو دنیا کے فکروں اور غموں سے زیادہ آخرت کے غم فکر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے مخلص بنا دے اور مخلص بھی بنا دے. پھر اسی طرح آیت 50 میں دیکھیے کہ ہم نے دیکھا کہ مال و دولت، راحت اور آرام عموماً، ہمیشہ نہیں، پیچھے داؤد اور سلیمان کے قصے پڑھ چکے ہیں، لیکن عموماً انسان کے اللہ سے دور ہونے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اگر اس پر کوئی تکلیف آ پڑے یا فقر و فاقہ کا موقع آ جائے تو ہر چیز سے پریشان مایوس دکھتا ہے، گویا کہ آج کے بعد مجھے کبھی بھلائی ملنی کوئی نہیں. اور اگر کسی برائی یا سختی کے بعد کوئی بھلائی اور راحت مل بھی جائے تو کہتا کیا، یہ تو میرا حق تھا، میں تو اسی لائق تھا. اور نعمتوں پہ بھولتا ہے اور اللہ کو بھولتا ہے. لکھ لیجئے، جو نعمت پہ بھول جائے اور رب کو بھول جائے اس سے بڑا منکر کوئی نہیں. اور اسی طرح پھر مال و دولت اس کو اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. کیا سیکھا؟ آئیے انشاءاللہ کہتے ہیں، صرف تکلیفوں میں نہیں، خوشیوں میں بھی لمبی لمبی دعائیں مانگنی ہیں، اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھنا ہے، قرآن مجید حق ہے، حق کی طرف سب کو بلانا ہے، زندگی کے آخری سانسوں تک اس کتاب کا کام کرنا ہے، جب کوئی مصیبت آئے تو دل نہیں چھوڑنا، اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس پہ اکڑنا نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. اور حقیقت یہ ہے کہ جو بندہ دکھ سکھ میں اپنے رب کو یاد نہ رکھے وہ بندہ ہی نہیں. اگلی سورت ہے شورا. تھوڑی سی بات کرتے ہیں پھر آپ کو تلاوت سناتے ہیں. آپ دیکھیے کہ شورا کہتے ہیں مشورے کو، ایڈوائزری یا ایڈوائز کو بھی کہتے ہیں. واحد سورت ہے قرآن پاک کی جس کی 2 آیتوں میں حروف مقطعات ہیں. ولی کا لفظ بہت دفعہ اس سورت میں آئے گا. یہ 2 آیتوں کا حروف مقطعات میں آنا بھی شاید آپ کو مجھے بے بس کرنے کے لیے. پوری سورت میں آئیڈیل مسلم اسٹیٹ، بڑے لیول پہ بات کر لیں، یعنی پاکستان کو ایک کامیاب ریاست بنانے کا نسخہ، اور اسی کو پھر چھوٹے چھوٹے کرتے جائیے. کسی آرگنائزیشن کے بہترین رولز، کسی اسکول کو چلانے کے بہترین ضابطے، کسی ادارے کو چلانے کی بہترین باتیں، اور چھوٹا کرتے کرتے ایک چھوٹے سے گھر کو چلانے کا، اس میں رہنے والوں کا بہترین لائحہ عمل کیا ہے، یہ اس پوری سورت شورا میں ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھ بھی دے. اور اس میں آپ کو ایک ٹرم بہت ملے گی، دین کی اور شریعت کی. سمجھ لیجئے کہ دین کہتے ہیں لا کو، لا، اور شریعت کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو. ہر نبی کے دور میں دین ایک ہی رہا، بیسکس، جبکہ شریعتیں بدلتی رہیں وقت اور حالات کے مطابق، اللہ تعالیٰ آپ کے میرے فہم میں برکت ڈال دے. آئیے تلاوت سنتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حم عین سین قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم.
چلیے جی، آیت نمبر 1 سے 9. ٹاپک لکھیے گا، فریقم فی الجنہ و فریقم فی السعیر. ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جنت میں، یعنی ایک گروہ جنت میں جائے گا، قیامت کے دن کی بات ہے، اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا. میں کدھر ہوں گی؟ یہ سوال کرتے ہوئے ان آیتوں کو سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف. کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. اللہ وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اسی طرح تیری طرف اور تجھ سے اگلے لوگوں کی طرف وحی بھیجتا رہا. قرآن کی وحی اس سورت کا ایک بنیادی ٹاپک ہے. تو لکھیے گا، آئیڈیل سٹیٹ وحی الہی کے مطابق بنتی ہے. ایک جملہ جو میں نے اپنی پتہ نہیں کس بک میں پڑھا تھا، مجھے لگتا ہے کہ معاشرتی علوم تھا یا ایجوکیشن تھی، ہمارے پاکستان کے سلیبس میں یہ ٹاپک اکثر کتابوں میں آتا ہے، حاکمیت اعلیٰ کا اختیار صرف اللہ کو ہے. آتا ہے ابھی بھی؟ پتہ بھی نہیں تھا حاکمیت اعلیٰ ہوتی کیا. بلیو می، یہ سورت شورا آپ کو یہ بتا رہی ہے، کسی ملک کا قانون، کیبنٹ، وہاں کے لاز، کانسٹیٹیوشن اللہ کے حکموں کے مطابق بننے چاہیے. چند سیکنڈ غور کریں، 70 سے اوپر سال میں کیا ہم نے اس ملک میں اسلامک لاز کو نافذ کر لیا؟ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان کر دے. آسمان کی تمام چیزیں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم الشان ہے. قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں. خوب سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمانے والا اور رحمت والا ہے. کیا پتہ چلا کہ ان آسمانوں کے اوپر کی دنیا میں بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ آسمان کیوں پھٹ جائیں؟ شاید مخلوق کے بوجھ سے، بہت سارے فرشتے ہیں وہاں. نافرمانیوں سے لوگوں کی غصے کے اور غضب کا شکار ہو جائیں. اور اسی طرح تیسری وجہ بھی نوٹ کیجئے گا، لوگ اللہ کے بیٹے قرار دیتے ہیں. سورۃ مریم میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ قریب ہے کہ اس پہ آسمان ان کے اوپر گر جائے. حقیقت یہ ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو یا اللہ تعالیٰ کی باتوں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، تو یہ مخلوق جو بظاہر بے جان دکھتی ہے، یہ بھی اس کے اوپر ٹوٹ پڑنے کو پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو مجھے نافرمانی سے بچا دے. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو کارساز بنا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے. میں اس کو پارے کے رشتے کے ساتھ پڑھوں تو اللہ ان تمام لوگوں کو وارن کرتا ہے جنہوں نے نام اسلام کا رکھا اور قانون ابھی دوسروں کے بنائے ہیں. یاد رکھیے، کارسازی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. دوسرے لاز آپ کو مجھے دنیا کی دوڑ میں بھی آگے نہیں کر سکتے اگر اللہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں. یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ولی ہونے کی بات ہے. اس صورت میں بار بار یہ لفظ آئے گا، اور ولی کے قرآن پاک میں تقریباً 9 سے 10 معنی ہیں، اور سب کے اندر قربت کا معنی ہوتا ہے. مثلاً وارث ولی کو کہتے ہیں، یہ تو ہم اردو میں پڑھتے بھی ہیں. رہنما بھی ولی کو کہتے ہیں، محافظ، تکلیفوں میں نجات دینے والا، ضرورت سے زیادہ دینے والا، دوست، رول ماڈل. کیا پتہ چلا کہ جب تک ہماری نظریں اللہ پر نہیں لگیں گی، دوسرے لوگ ہماری مدد نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو مجھے صرف اور صرف اپنا ولی بنا، اللہ کو ولی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کر دیں، اور جمع ہونے کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، ڈرا دیجئے. فریق فی الجنہ، سوچیے، ایک گروہ اس دن جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں. کیچے کہاں پڑا ہے؟ وسیق الذین اتقوا، سورۃ زمر کے آخر میں. ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ سوچئے تو صحیح. جب تک میں نے آپ نے یہ نہ سوچا نا، باقی چیزوں کا فائدہ کوئی نہیں ہونا الا ماشاءاللہ. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت کا بنا دیتا، لیکن جسے وہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا حامی اور مددگار کوئی نہیں. کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا لیے؟ حقیقتاً تو اللہ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. وہی کی بات ہوئی، حارث بن ہشام نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ آپ پر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، کبھی تو گھنٹی کی مسلسل آواز کی طرح جو مجھ پر بہت بھاری پڑتی ہے، جب وہ ختم ہوتی ہے تو مجھے جو کچھ کہا گیا ہوتا ہے وہ سب یاد ہوتا ہے. یہ ایک صورت ہے وحی کی. اور کبھی فرشتہ انسانی صورت میں میرے پاس آتا ہے، مجھ سے باتیں کر جاتا ہے، جو وہ کہتا ہے میں اسے یاد رکھ لیتا ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے دنوں میں بھی جب آپ پر وحی اترتی تھی تو شدت وحی سے آپ پانی پانی ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ پیشانی سے پسینے کی بوندیں ٹپکنے لگتی تھیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2 ہے. اس وقت میں اور آپ بھی تو یہی وحی لے رہے ہیں. ہم تو ادھر ادھر دیکھتے سوچتے، پتہ نہیں کتنی آیتیں ہماری مس ہوتی ہیں. اس وقت بھی ہم میسج کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ بعد میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں کام ختم کرنے ہیں. یاد رکھیے، جس طرح اللہ کی ذات شرک سے پاک ہے نا، اس طرح اللہ کا کلام بھی شرک سے پاک ہے. آپ چاہے اس وقت کوئی وہی کام کیوں نہیں کر رہے جو اس کام سے متعلق ہے، اس کو بھی اوائڈ کیجئے، دل سخت ہو جائے گا. دل کی نرمی کے لیے اس قرآن کے پانی کو دل میں جذب کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی وہی کی قسمیں آگے سورت کے اینڈ پہ بھی ہم پڑھیں گے. آپ نے میں نے کیا سیکھا؟ دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے اور ہم سب کو جنت میں جانے والے گروہ میں شامل کر دے. اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو ولی اور سرپرست نہیں بنانا. اللہ سے اس کی رحمت طلب کرنی ہے. اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرتے ہوئے عمل بھی کرنا ہے. معین مدت کے آنے سے پہلے ہدایت کا راستہ اپنانا ہے. اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کفر اور شرک سے دور رہنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی میری مدد فرمائے. اور آپ دیکھیے کہ اس رکوع میں انذار کا اتنا تذکرہ ہے کہ آیت نمبر 7 میں 2 دفعہ لفظ تنذیر ہے، لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع. دین کا جو نقطۂ آغاز ہے نا, دین کی دعوت کا, وہ انذار ہے. انبیاء کرام نے بھی سب سے پہلے انذار کیا تھا, وارن کرنا, ڈرانا. اور جب بھی کبھی آپ نیا نیا قرآن شروع کریں گے نا, آپ کو بھی خوف آتا ہے, ہر چیز غلط لگتی ہے, ہاں یہ بھی چھوڑنا ہے, یہ بھی غلط, میرا یہ بھی غلط, یہ بھی نہیں, کیونکہ پتہ نہیں ہوتا نا. اور ہوتے بھی بہت ہیں, نیا نیا قرآن آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, آہستہ آہستہ پھر ہم کہتے ہیں چھوڑو نا, اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہمارا دل ڈر جائے. آگے دیکھیے گا آیت نمبر 10 سے 19, 10 to 19. ٹاپک لکھیے گا فرقہ واریت کا واحد حل. چاہتے ہیں ہم فرقے ختم ہو جائیں, کون کون چاہتا ہے؟ تو اس کا حل قانون سازی بھی قرآن و سنت کے مطابق, اطاعت اور محبت بھی قرآن اور سنت کے مطابق. جب یہ دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی انشاءاللہ فرقے سارے ختم ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. اور جس جس چیز میں بھی تمہارا اختلاف ہو, اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے. یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں. یاد رکھیے, اجتماعی کام ہو اور اختلاف رائے نہ ہو, یہ ممکن ہی نہیں. ہر ایک کی ایک اپنی سوچ ہے. ابھی بھی کسی کو ٹھنڈ لگ رہی ہے تو کسی کو گرمی لگ رہی ہے, اینڈ تک تو ہمارے ایسی نہیں سیٹ ہوتے. فرق کس چیز کا ہے؟ کوئی قریب بیٹھا ہوا ہے, کوئی دور ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی صحت مند ہے, کوئی موٹے کپڑے پہن کر آ گیا, کوئی پتلے کپڑے پہن کر آ گیا. تو یاد رکھیے, یہ فطری چیزیں ہیں. ہم مختلف ہیں لیکن مخالفت میں نہیں ڈھلنا, یعنی اختلاف گوارا ہے, حقیقت ہے, ریالٹی ہے. خیالات کے ٹکراؤ سے نئے خیالات اور نئے آئیڈیاز آتے ہیں, لیکن جس چیز کی اسلام اجازت نہیں دیتا وہ مخالفت ہے. آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ تفرقے بازی ہے, اور وجہ صاف ظاہر ہے کہ قرآن سنت کا نام تو ہے لیکن محبتیں اور نسبتیں دوسروں سے ہیں. اور انذار کے لیے تو مسلمان آج بھی قرآن سننے کو تیار نہیں, دوسرے اور غیروں کی بات کیا کی جائے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بیچ میں اختلاف ہو, آپ مل کے کام کریں گے, دو لوگوں کی رائے ضرور بدلے گی, طریقہ کار فرق ہوگا. اللہ کہتے ہیں کیا کرو؟ فحکم ہو اللہ, اللہ سے گائیڈ لائن لے لو. جس کی بات اللہ کی بات کے زیادہ قریب ہے اس کی بات کو مان لو, دوسرے کی بات کو چھوڑ دو. وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے, اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے بنا دیے اور چوپایوں کے جوڑے بنائے ہیں, تمہیں وہ اس میں پھیلا رہا ہے, اس جیسی تو کوئی چیز نہیں. لکھے لئی سکا مثلی ہی شیئن وہو السمیع البصیر. اللہ جیسا نہیں, اس کی تو مثال جیسا بھی کوئی نہیں, اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے. سچ ہے نا کہ وما قدر اللہ حق کا قدری, ہم نے تو اللہ کی وہ قدر ہی نہیں کی جو کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا. اور فرمایا آسمان و زمین کی کنجیاں اسی کی ہیں, جس کی چاہے روزی کشادہ کر دے اور جس کی چاہے تنگ کر دے, یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا, اور جو بذریعہ وہی ہم تیری طرف بھیج رہے ہیں, اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا. جس چیز کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں وہ تو مشرکین پر بڑی بوجھل گزرتی ہے, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا پسندیدہ بنا لیتا ہے, اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے. اور ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اختلاف ہی کیا, اور وہ بھی باہم ضد اور بحث سے. اگر آپ کے رب کی بات ایک وقت مقرر تک کے لیے پہلے ہی سے قرار نہ پا گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا, اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی وہ بھی اس کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں. بس آپ لوگوں کو اسی طرف بلاتے رہیں, اور جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جم جائیں, اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیں, اور کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں کہ تم میں انصاف کرتا رہوں۔ ہمارا اور تم سب کا پروردگار اللہ ہی ہے، ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے، ہم تم میں کوئی کٹ حجتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ مخلوق اسے مان چکی، ان کی خوامخواہ کی حجت اللہ کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور ترازو بھی اتاری، اور آپ کو کیا خبر، شاید قیامت قریب ہی ہو۔ اس کی جلدی بینی کو پڑی بھی ہے جو اسے نہیں مانتے، اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈر رہے ہیں، انہیں اس کے حق ہونے کا پورا علم ہے۔ یاد رکھو، جو لوگ قیامت کے معاملے میں لڑ جھگڑ رہے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے، اور وہ بڑی طاقت اور بڑے غلبے والا ہے۔ بڑا ہی زبردست انداز ہے سورت کا، آپ شاید اس کی شدت محسوس کر پا رہے ہیں کہ نہیں، لیکن مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آج آسمان سے وہی ہمارے بھی سامنے نازل ہو رہی ہے۔ چھوٹی چیز نہیں ہے جو آپ اور میں پڑھ رہے ہیں، آپ کے میرے سامنے اللہ کا یہ کلام اور یہ قرآن ایک حجت بن کے پڑھا جا رہا ہے۔ جس حد تک اس کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کر لیجئے۔ پہلے تو اپنے اس 5 سے 6 فٹ کے وجود پہ لگائیے اس کو، پھر اپنے گھر والوں پہ، بچوں پہ، پھر شوہر پہ، شوہر ہے تو بیوی پہ، پھر رشتہ دار، پھر گلی محلہ، پھر خاندان، پھر شہر، پھر ملک، پھر ملکوں سے ملک سے دنیا، پوری دنیا پہ اللہ کا دین غالب ہو جائے گا۔ یہ ہم ایسے نہیں پڑھ رہے، اس کے پیچھے ہمارے لیے ایک بات ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر چلنا ہے۔ آج سجدوں میں جا کر دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اس امت کو جوڑ دے، شک کو دور کر دے۔ کسی معاملے میں کنفیوژن ہو جائے، شک ہو جائے، بدگمانی ہو جائے، ایک دم نہ کٹیں، ایک دم نہ توڑیں، شک کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں، علم حاصل کریں۔ لوگوں نے عمریں لگا دی اس قرآن کو پڑھنے پڑھانے میں، ہم چند سال لگا کر ہم کہتے ہیں میں سب کچھ آ گیا۔ پھر اسی طرح اس میں دیکھیں قیامت کی بات ہے، تو اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا قیامت کب آئے گی، اور یہ سفر کے دوران کی بات ہے، آپ تھوڑا سے دور تھے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں وہ یقیناً آنے والی ہے، بتا کہ تو نے اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے۔ اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ آپ نے فرمایا تو ان کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے۔ المرء ما من احب، یہ بخاری کی روایت ہے 6171۔ تو کیا پتہ چلا کہ یہ پوچھنے کی بجائے کہ قیامت کب آئے گی کب آئے گی، قیامت کی تیاری کر لینی چاہیے، اور دل سے شک کو نکال دیں۔ آپ دیکھیں نا کہ آج امت کا کتنا بڑا مسئلہ شک ہے۔ عطا اللہ بخاری صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا، اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے۔ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سفر کے دوران میں ایک مسجد میں گیا، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا نماز ادا کی، اس نے اپنے ہاتھ یہاں باندھ لیے نیچے ناف پہ، کہنے لگے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ فقہ حنفی سے تعلق رکھتا ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور آیا تو اس نے ہاتھ سینے پہ باندھ لیے، میں سمجھ گیا کہ یہ اہل حدیث ہوگا کیونکہ میں ان لوگوں کو جانتا تھا۔ ایک تیسرا شخص آیا تو اس نے اپنے ہاتھ گردن کے ارد گرد باندھ لیے، یعنی کیسے باندھے ہوں گے آپ سوچ لیجئے۔ کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون سا نیا مسلک ہے جس کو میں نہیں جانتا۔ اینڈ پہ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے جو بھی ہاتھ باندھے تو آپ کس مسلک سے ہیں۔ تو اس نے پھر بتایا کہ میں ریورٹ ہوں، جب میں مسلمان ہوا تو جن لوگوں کی کوششوں سے مسلمان ہوا انہوں نے مجھے کہا کہ ہاتھ سینے پہ باندھو، تو میں نے سینے پہ ہاتھ باندھے، جب ایک مسجد میں جا کر تو مسجد والے میرے پہ ٹوٹ پڑے، تمہاری مسجد میں وہابی آ گیا اس کو نکال دو، تو مجھے لگا کہ میں بہک گیا ہوں۔ میں وہاں سے نکلا تو میں کیا کروں ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ تم ہاتھ ناف پہ باندھو، میں نے ہاتھ ناف پہ باندھنے شروع کر دیے۔ پھر ایک دن کسی سفر میں میں کسی ایسی مسجد میں چلا گیا کہ جب میں نے ناف پہ ہاتھ باندھے تو مجھے اس کے بعد خوب باتیں سننی پڑی کہ تو حنفی ہے، کیا کروں، کہنے لگے ہاتھ کھلے چھوڑ کے پڑھو۔ میں نے ہاتھ کھلے چھوڑ کے پڑھنے شروع کر دیے، اہل تشیع کی وہ مسجد تھی۔ جب ایک اور کسی تجربے سے گزرا تو اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ میں تو ابھی تک پورا مسلمان ہی نہیں ہو پا رہا، کیونکہ ہر ایک کو مجھ پہ اعتراض ہے. تو پھر میں نے اس کے بعد جب سے اس طرح ہاتھ باندھنے شروع کیا، اب مجھ پہ کوئی اختلاف نہیں کرتا. یہ ہے وہ مختلف تم. آج امت ٹوٹ رہی ہے ان اختلافات کی وجہ سے، اس سے رکنے کی ضرورت ہے اور روکنے کی ضرورت ہے. اور یہ کام ہم دین کی خدمت کرنے والوں کا کام ہے، باہر کے لوگ یہ کام نہیں کریں گے. آپ دیکھیے کہ شک کی بات ہے نا، اس میں دین میں شک ڈال دیے جاتے ہیں. ایک ہوتی ہے دوا، ڈاکٹر دیتا ہے نا، ذرا سے مریض کو شک پڑ جائے کہ ڈاکٹر نے جو دوا دی ہے یا تو غلطی سے یا کوئی اور موٹیو ہوگا، اس میں زہر ملا ہوا ہے، کھائے گا؟ بیماری سے مر جائے گا، دوا نہیں کھائے گا. اسی طرح یاد رکھیے کہ قرآن بھی شفا ہے، دین کا علم بھی شفا ہے، یہ دیتا ہے دیندار. لوگوں کو جب دین پہ یا مذہبی رہنماؤں پہ شک ہو جاتا ہے تو لوگ دین کی دوائیں کھانی چھوڑ دیتے ہیں، جیسے آج چھوڑی بھی ہے. جب دین ایک پروفیشن بن جاتا ہے نا، تو پھر لوگ اپنی مرضی کی سوچ کو پروموٹ کرتے ہیں. ایک جملہ لکھیں، آج اکثر لوگ کہتے ہیں دین کا کام کرنے کے لیے ریسورسز نہیں ہیں، ساتھی نہیں ہیں، اکیلی ہوں، کتنوں کو بلاتی ہوں، لوگ آتے ہی نہیں ہیں. جب آپ دین کو مشن بنائیں گے تو کوآپریشن بھی اس کے بعد ہی ملے گا. جتنا بڑا دین کو مشن بنا لیں گے اتنا آپ کو اللہ کے حکم سے ساتھی بھی اچھے سے اچھے ملتے جائیں گے. کرنا کیا ہے ہم نے؟ اللہ سے یہ مانگنا ہے کہ اے مالک، تو ہمارے لیے ان ساری چیزوں کو آسان کر دے. اور اللہ کی حکم کی بات ہے یہ ساری، ورنہ بات تو کوئی دوسری نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس میں ہم نے جو بات سیکھی ہے اس کے اوپر ذرا سامعین کہہ لیجئے. اللہ نے انسان کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے، میں نے اس کا صحیح استعمال کرنا، حق کا راستہ پہنچانے کے لیے قرآن سے مدد لینی ہے، اللہ کی پسندیدہ بندی بننا ہے، اجتماعیت قائم رکھنی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلافات نہیں کرنے، اور حسد اور ضد کی وجہ سے کسی کی اچھی بات کو رد نہیں کرنا. ہر معاملے کا فیصلہ عدل و انصاف سے کرنا ہے اور اپنے معاملات درست رکھنے ہیں. آگے دیکھیے گا آیت نمبر 20 سے 29، ٹاپک لکھیے گا دنیا کی زمین پر آخرت کی کھیتی تیار کرنی ہے. بولیے انشاءاللہ. یہاں بیج ڈالنے ہیں تو فصلیں وہاں آئیں گی. بڑی خوبصورت آیت ہے، ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. من کان یرید اور ہر صد آخرتی نزد لہو فی ہرسی ہی، جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو ہم اسے اس میں سے ہی کچھ دیں گے، ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں؟ اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ابھی ہی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، یقیناً ان ظالموں کے لیے ہی دردناک عذاب ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے، جن کے وبال ان پر واقع ہونے والے ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، وہ جو خواہش کریں گے اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے. انہوں نے اپنے آپ کو فل ٹائم اللہ کی اطاعت میں کھپا دیا. دنیا میں ان کو اپنی بہت ساری خواہشات دبانی پڑی. اللہ وہاں کہتے ہیں لہم ما یشاؤون عند ربہم، نوٹ کر لیجئے. اگر آج اس دین کی وجہ سے آپ کچھ قربانیاں دے رہے ہیں اپنے زوم میں، اللہ سب پلٹا کے دے گا. کہے گا خواہش کرو، بندہ خواہش کرے گا، اللہ دے گا. اللہ کہے گا اور خواہش کرو، اور خواہش کرو، حتیٰ کہ خواہشات پوری ہو جائیں گی لیکن اللہ کی عطا پوری نہیں ہوگی. تو اگر اللہ کے رستے میں کچھ قربانیاں دینی پڑ جائیں تو غم نہ کریں، سب ڈپازٹ ہو رہا ہے، وہاں جا کر آپ کو انشاءاللہ سب کچھ ملے گا. یہی وہ ہے جس کی بشارت اللہ اپنے بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور سنت کے مطابق نیک عمل کیے. تو کہہ دیجئے کہ میں تم پر اس سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر محبت اور رشتہ داری کی، محبت رشتہ داری کی. جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور نیکی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت قدردان ہے. کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے اور اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا ہے اور سچ کو ثابت رکھتا ہے. وہ سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے, وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو سب جانتا ہے. سوچیں اس وقت ہر ایک اس کو اپنے اوپر لے, لیکن جو مصروف ہوں گے ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کہا کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے, بی فوکسڈ, کام کریں اور دل دماغ قرآن میں رکھیں, پھر کام ہوگا. مجبوریوں میں, ضرورتوں میں مختلف لوگوں کو مختلف جگہ پہ بیٹھنا پڑتا ہے, چلنا پڑتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں بیٹھ کر باتیں ہوں. فونز پہ میسج چیک کیے جائیں اور وہ پیغامات رسانی جو بعد میں بھی ہو سکتی ہے اس کو اس وقت کر دیا جائے. اللہ اپنے بندوں پر نظر رکھتا ہے اور ایمان والوں اور نیکوکار لوگوں کی سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور بڑھا دیتا ہے, اور کفار کے لیے سخت عذاب ہے اگر اللہ اپنے سب بندوں کی روزی فراخ کر دیتا. یہاں لکھیے گا کہ منظم میں ہے نا یہ بات, سب کو ایک جتنی دولت دے دو. دل بھی ہمارا یہی چاہتا ہے, خاص طور پہ جب ہم دنیا میں غریب غربا کو دیکھتے ہیں نا تو دل آتا ہے ہائے یہ بیچارے انہوں نے کیا لیا, سڑکوں پہ بیٹھے ریڑیاں لگائے ہوئے تھوڑا سا پھل رکھ کر بیچ رہے ہیں, نہ بکا تو گل جائے گا یا جل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ذرا اس سوال کا اور ہماری سوچ کا جو جواب دیتے ہیں اس پہ غور کیجئے گا. اگر اللہ اپنے سب بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے, لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے. وہ اپنے بندوں سے پورا خبردار ہے اور خوب دیکھنے والا ہے. جی, اس کو پتا. دیکھیے, اگر سبھی نیک امیر ہوتے تو چھوٹے چھوٹے کام کون کرتا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ تو بھی رانی میں بھی رانی تو کون بھرے گا پانی. اگر کچھ لوگوں کو اللہ اس طرح ہینڈ ٹو ماؤتھ نہ کرتا تو دنیا کا نظام نہ چلتا. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ان کی ضرورت سے زائد مال نہ دیتا تو غریب بھوکے مر جاتے. تو یہ اللہ کی بانٹ ہے, اس پہ آپ کا میرا کوئی کمال نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کو دیا شکر کیجئے, نہیں دیا تو صبر کیجئے. حسد نہیں کرنا اور اپنے دیے ہوئے کو اللہ کے راستے میں لگا کر تحدیث نعمت کرنی ہے, نہ کہ اپنی ذات پہ لگا لگا کر اسراف کرنا ہے. فرمایا, اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے, وہی ہے کارساز اور قابل حمد و ثنا. اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی پیدائش ہے اور ان میں جانداروں کا پھیلانا, اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جب چاہے انہیں جمع کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ دیکھیے کہ اس میں سب سے پہلے اگر آپ دیکھیے تو کھیتیوں کی بات ہوئی ہے نا. دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے بیج ڈال دیجئے. آج موسم ہے, وقت ہے, جب یہ نہیں رہے گا تو آپ کے میرے ہاتھ سے یہ موقع چلا جائے گا. یہ زندگی ون ٹائم اپرچونیٹی ہے, جو آج کر رہے ہیں کل بھگت لیں گے. پھر آپ دیکھیے کہ ایک مائنڈ میپ ہے ہمارے سامنے, جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو ہم اسے دنیا میں سے ہی کچھ دیں گے, لیکن ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. سی سو بنی ہوئی آپ کے سامنے. اس کے برعکس جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس میں سے بھی ترقی دیں گے. کیا پتہ چلا کہ ہر کام کرتے وقت ایک دفعہ یہ سوچ لیجئے کہ میری آخرت پر اس کا اثر کیا ہوگا. عموماً ہوتا کیا, جب ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے نا ہم دین کو اور ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں. اللہ نے آیت 15 میں کیا کہا, وَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, مضبوطی سے تھام لو جب تمہیں حکم دیا گیا. آپ تصور کی نگاہ سے دیکھیے ایک شخص کو جو بس میں کھڑا ہے, اس کو جگہ نہیں ملی. بس میں اوپر ایک ڈنڈا سا ہوتا ہے, اس کے ساتھ کوئی رسی لٹکا دیتے ہیں, کہا اس کو پکڑ لیجئے, پکڑ کے کھڑے ہو گئے. بس سیدھی چلتی گئی, کچھ حرج نہیں, چھوڑ بھی دیں تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن جب ذرا سے جھٹکے آئے تو اس رسی کو زیادہ مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ چھوڑنے کی. عموماً لوگ کیا کرتے ہیں, جب فتنے آتے ہیں, جب آزمائشیں آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں تو دین کی رسی کو چھوڑ دیتے ہیں. تیز طوفانوں میں وہ کشتیاں ڈوب جاتی ہیں جن کو لنگر میں نہیں ڈالا جاتا. تو اللہ نے آپ کو مجھے اس دنیا میں اس قرآن کی رسی تھما کر کیا کہا, ڈھیلا ڈھالا نہیں پکڑو. جو ڈھیلا پکڑے گا وہ تو مشکلوں میں اور چھوڑ دے گا, لہٰذا استقامت فی الدین یہ آپ کے میرے لیے آسان ہے. آپ دیکھیے کہ آج کے دور کو دیکھیے, 2019 ہے یہ, مئی کا مہینہ اور 26 تاریخ ہے آج. آج کے دور میں مسلمانوں کو دنیا میں مختلف جگہ رہتے ہوئے کئی قسم کی آزمائشیں اور فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر اس دور کے اس سینچری کے مسلم اسٹرانگلی اپنے دین کو تھام لیں گے تو کل آنے والی نسلوں کے لیے حالات آسان ہوں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ اگلے جمعے اس کی ضرورت بھی پڑ جائے ریئل میں. آپ سب اس ہال میں بیٹھے ہیں, الحمدللہ آرام سے بیٹھے ہیں, کچھ لوگ اور آ جائیں. جب کچھ اور لوگ کچھ اور آتے جاتے ہیں تو عموماً کیا کہا جاتا ہے, آگے والے ذرا اور آگے ہو جائیں. اب جب آگے والے آگے ہوں گے تو تنگی آئے گی نا, مشکل ہوگی, تنگ ہوتے جائیں گے. لیکن جتنا اگلے لوگ آگے آنے والے تنگیاں برداشت کرتے جاتے ہیں نا, پیچھے والوں کے لیے راہیں بن جاتی ہیں. لیڈر سختی برداشت کر لیں تو عوام کے لیے سہولتیں ہو جاتی ہیں, گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. رسولوں نے اپنی جان پہ لے کر اتنی مشکلات سہ لیں, ورنہ امت پہ آتی تو امت تو کبھی وہ برداشت بھی نہیں کر سکتی. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بار 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 استقامت کی بات کہی ہے. جم جائیے, آپ اپنے بچوں کی خاطر, اپنے پوتوں کی خاطر, اپنے نواسے نواسیوں کی خاطر آج سے دین کے اوپر پختگی سے عمل شروع کر دیں, آپ کی نسل بدل جائے گی. ورنہ آپ دیکھیے, ہر دن ہم اپنے باپ دادا سے دین میں کمزور, ہم سے ہمارے بچے کمزور, ان کے بچے اور کمزور. ایک وقت آئے گا لوگ بھول ہی جائیں گے کہ کوئی دین بھی نام, دین کا بھی کوئی نام تھا. پھر اسی طرح بخاری کی روایت 3712 میں آتا ہے کہ قرابت داروں سے, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا. پھر اسی طرح آیت 25 میں ہم نے توبہ کی بات پڑھی, تو گناہ پر ندامت کا اظہار کرنا اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا عزم کرنا, زبان سے توبہ کرنا لیکن اس گناہ کے کام کو نہ چھوڑنا, یہ توبہ نہیں ہے, یہ تو مذاق ہے. خالص اور سچی توبہ اللہ قبول کرتے ہیں, اور ایسی توبہ کو اللہ قبول نہیں کرتے. کیا سیکھا؟ گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرنا ہے, آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے, صرف دنیا ہی نہیں آخرت بھی مانگنی ہے, صلہ رحمی کرنی ہے, اطاعت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے, نیکی کا بدلہ مزید نیکی کی ہے, بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرنی ہے, دعا کی قبولیت کے لیے آداب اور شرائط کا اہتمام کرنا ہے. چلیے آیت 30 سے 43, بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے, لکھیے گا. ملک کی ترقی کا مثالی نسخہ, حکمرانوں کا اللہ کے ایجنڈے پہ عمل کرنا. آسان لفظوں میں بول دیتی ہوں, اگر ہم اپنے اس پیارے سے ملک کی ترقی چاہتے ہیں, اور اس کو بڑھا لیجئے, پوری امت مسلمہ کی ترقی چاہتے ہیں, تو اس کے لیے چاہیے کہ ہمارے لیڈرز اور ہماری قانون ساز جگہ, پارلیمنٹس اور باقی جگہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق قوانین کو وضع کریں, اور اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, تمہیں جو کچھ مصیبت بھی پہنچتی ہے. بلکہ یہاں آپ دیکھیے کہ مم مصیبت ان کی بات ہے. سوچئے, آپ کو کبھی آج کے دور میں, آج کل, قریب میں, دور میں کوئی مصیبت پہنچی, کوئی غم پہنچا اس سال میں آپ کو؟ پچھلے رمضان سے اب تک کے رمضان کے بیچ میں کوئی ایسا واقعہ ہوا جو دل نہیں چاہتا تھا؟ ہوا ہوگا نا, کوئی فوت ہوا, کوئی بچھڑا, کوئی مال کا نقصان ہوا, کوئی گھر ٹوٹا, وہ سب سوچی. ہر ایک اپنا سوچے اس وقت, میں اپنا, آپ اپنے سوچئے. پھر دوبارہ سنیے اس بات کو, تمہیں جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے, اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے. مراد یہ کہ تم اس سے زیادہ کے ڈیزرونگ تھے, یہ تو اللہ نے معاف کر دی. تو کس کو پھر برا کہے بندہ؟ کس نے برا کیا آپ کے ساتھ؟ کس نے برا چاہا آپ کا؟ آپ نے خود. اسی لیے آپ کو تھا کہ نام اعمال کے لیے لفظ پیچھے طائر ہوا آیا تھا, بدشگونی, منحوسیت. یعنی بندے کی منحوسیت اور اس کی بدشگونی اس کے اعمال کے ساتھ ہے. کریں کیا؟ استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک جملہ لکھ لیں. مصیبت انسان کی استاد بن جاتی ہے, شرط یہ کہ آپ اس سے سبق سیکھ لیں. اور جو مصیبتوں میں بھی رب کی طرف نہ آئے پھر وہ اپنے برے ہونے کا ثبوت دیتا. کچھ پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو مصیبتوں کے بعد اللہ سے اور دور ہو جاتے ہیں. عموماً لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں میرا نہیں دل کرتا نماز پڑھنے کو. کیوں بھائی, میں نے اللہ کا کیا بگاڑا, اللہ نے مجھے یہ دکھ کیوں دیا. نعوذ باللہ, استغفار کیجئے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو, تمہارے لیے سوائے اللہ کے نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی کارساز. اور دریا میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں. جو رب دریاؤں میں کشتیاں چلا سکتا ہے, کیا میری آپ کی زندگی کی کشتی کو کنارے پہ نہیں پہنچا سکتا؟ تو دعا کرنے کا ایک بڑا خوبصورت انداز اللہ سے کہا کرے, اے اللہ میری زندگی کی کشتی کو کنارے پہ چڑھا دے. ایک بڑی پیاری دعا دیا کرتے تھے بڑے, جو دیکھنے میں بد دعا لگتی ہے, تیرا بیڑا تر جائے. کتنی پیاری دعا ہے کہ تمہاری زندگی کی کشتی تیر کے کناروں پہ چلی جائے. اس کو اپوزٹ نہیں کہنا, کچھ وہ بھی کہتے ہیں. اللہ معاف کر دے. اگر وہ چاہے تو ہوا بند کر دے اور یہ کشتیاں سمندروں پر رکی کی رکی رہ جائیں. یقیناً اس میں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں. یا انہیں انہی کے کرتوتوں کے باعث تباہ کر دے, وہ تو بہت سی خطاؤں سے درگزر فرمایا کرتا ہے. اور تاکہ جو لوگ ہماری نشانیوں میں جھگڑتے ہیں وہ معلوم کر لیں کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں. تو تمہیں جو کچھ دیا گیا وہ زندگانی ہے دنیا کا کچھ یوں ہی سا اسباب ہے, اور اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے کئی گنا بہتر اور پائیدار ہے. اور وہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے رہے. نوٹ کرتے جائیے خوبیوں کو, پھر اینڈ پہ بات ہوگی. اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں, اور غصے کے وقت بھی معاف کر دیتے ہیں, اور اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں, اور نماز کی پابندی کرتے ہیں, اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے. یہ ہے سورۃ شورہ. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. اور جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے ہمارے نام پر دیتے ہیں, اور جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو وہ صرف بدلہ لے لیتے ہیں, اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے. اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. فی الواقع اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر الزام کا کوئی راستہ نہیں. یہ راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کریں اور زمین میں ناحق فساد کرتے پھریں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. ایک کام, اور جسے اللہ بہکا دے اس کے بعد پھر اس کا کوئی چارہ ساس نہیں. اور تو دیکھے گا کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کیا ہمارے واپس جانے کی کوئی راہ ہے. تکلیفوں اور غموں کا نسخہ ہے اس صورت, اس حصے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کو جو تکلیف سختی غم اور پریشانی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرماتا ہے, یہاں تک کہ کانٹا لگنے کے عوض بھی. جی, دنیا میں کوئی چیز بغیر سبب یا بغیر وجہ کے نہیں ہے. یہ روایت تھی بخاری کی 5642. کیا سیکھا؟ اب اس میں دیکھیے ایک پوری ڈیٹیل ہے ہمارے سامنے. کیسے؟ سب سے پہلی چیز دیکھیے, درگزر کرنا ہے بدلہ لینے سے بہتر. دنیا بے قدر اور حقیر اور فانی ہے. آخرت کی طرف رغبت کرنی ہے, نیک اعمال کر کے ثواب جمع کرنا ہے. ایمان مضبوط ہو تاکہ دنیاوی لذتوں کے ترک کرنے پر صبر کر سکے. اللہ پر کامل بھروسہ ہو تاکہ صبر پر اس کی مدد ملے, اور اللہ کے حکموں کو بجا لانے اور نافرمانیوں سے بچنا آسان ہو جائے. یعنی ایک آیت کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنے پیارے طریقے سے بات ہوئی, پھر دوسری آیت میں اس سے بھی پیاری, تیسری میں اس میں بھی پیاری. اب اس میں سمجھ نہیں آتی, آپ مجھ سے پوچھئے کہ کریں کیا. ایک سوال آپ میں سبھی لوگوں نے مجھ سے کیا تھا, ابھی بھی آپ پوچھ سکتے ہیں, کیا کریں؟ سب کو معاف کر دیں؟ جیسے ہر دن آن لائن آن سائٹ سے کوئی نہ کوئی ایسا سوال آتا ہے کہ آپ رشتوں کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں, کیا سب کو معاف کر دوں, اس کو بھی کر دوں, جس نے میری زندگی برباد کر دی کر دیجئے, کچھ نہیں ہوتا, جو ہونا تھا وہ ہو گیا, آپ کو کیا ملے گا اس سے بدلہ لے کر؟ بد دعا کر لیں, کر سکتے ہیں آپ, آپ کو کیا ملے گا؟ اچھا اس کو بھی معاف کر دیں جس نے عزت لوٹی, اس کو بھی معاف کر دیں جس نے جائیداد لوٹی, اس کو بھی معاف کر دیں جس نے میرا گھر اپنے نام لگا لیا. دیکھیے میں آپ کو ایک جملہ سمجھا دیتی ہوں, معاف کرنے میں دین کا فائدہ ہو تو معاف کر دیجئے, بدلہ لینے میں فائدہ ہو تو بدلہ لے لیجئے. اصل چیز معاف کرنا یا بدلہ نہیں ہے, اصل چیز کیا ہے کہ دوسروں کو بھی اور خود کو بھی ہر دن مزید نیکیاں کرنے کے لیے تیار کر لیجئے. نفس سلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی اپنے نفس کا بدلہ کسی سے نہیں لیا, ہاں اگر اللہ کے حکموں کی بے عزتی ہو اور بے توقیری ہو تو پھر نہیں چپ رہتے تھے, یعنی آپ کے بدلے دین کے نام پر تھے, اپنے ناموں پہ نہیں تھے. یہ بخاری کی روایت 3560. تو ہم نے کیا سیکھا کہ برائی کا بدلہ لینا جائز ہے, خاص زخموں کا بدلہ بھی ہے, پھر اس کو معاف کر دیں تو اس کے لیے کفارہ ہوں گی, یعنی آپ معاف کریں کل اللہ آپ کو معاف کر دے گا. پھر جو شخص معاف کر دے اور صلح صفائی کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے, جس پر ظلم ہو اسے بدلہ لینے میں کوئی گناہ نہیں. حدیث میں ہے کہ درگزر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت کو بڑھاتا ہے, لیکن جو بدلے میں اصل جرم سے بڑھ جائے وہ اللہ کا دشمن ہے, پھر برائی کی ابتدا اسی کی طرف سے سمجھی جائے گی. دیکھیے یہ اتنا سینسٹیو ٹاپک ہے, انسانی معاملات میں کہیں نہ کہیں تو آپ کو کسر کھانی پڑے گی, مان لیں کہیں نہ کہیں تو دبنا پڑے گا. حدیث میں کہ دو برا کہنے والے جو کچھ کہیں, یعنی ایک نے ٹٹ کہا دوسرے نے ٹیٹ کہا, ایک نے کہا تو برا وہ کہتا ہے تو برا تو بری تو برا تو تو میں تو تو میں, یہ سب کچھ کہنے کا بوجھ اس پر ہے جس نے بات شروع کی تھی, جبکہ مظلوم بدلے کی حد سے آگے نہ نکل جائے. جی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2587. تو کیا سیکھا؟ انشاءاللہ کے ساتھ کہتے ہیں نا امیدی کے بعد جب امیدیں پوری ہو جائیں تو کثرت سے اللہ کا نعمتوں پہ شکر ادا کرنا ہے, کوئی تکلیف آئے تو گناہوں کا کفارہ سمجھ کر صبر کرنا ہے. دنیا عارضی اور فانی ہے, ہمیشہ رہنے والی آخرت کی تیاری کرنی ہے, لوگوں سے عفو درگزر کرنا ہے, نماز قائم رکھ کرنی ہے, صدقہ و خیرات دینا ہے, گمراہی کی کثرت کو چھوڑ کر حق چاہے قلیل ہی کیوں نہ ہو اس کو اپنانا ہے, یعنی بڑے بڑے گروہوں کے پیچھے نہیں بھاگنا, حق کے پیچھے بھاگنا ہے, اللہ تعالیٰ آسان کر دے. پھر آپ دیکھیں اس میں شورا کی بات, اس پہ بھی بہت ڈیٹیل دیں, یہ ہے پورا پیکج. اگر پارے کا جو تھیم تھا اس پہ لے کر چلیے, اگر آیت 36, 7, 8 یہ جو 4-6 آیتیں ہیں نا, اس ایجنڈے پہ آرگنائزیشن رن کر لیجئے, انشاءاللہ کامیاب رہیں گی. ادارے چلائیے, اسکولس چلائیے, کالجز چلائیے, ہاسپٹلس چلائیے, گھر چلائیے, خاندان چلائیے, اور اس کے بعد پھر ملک چلائیے, یہ بہترین طریقہ کار ہے. یہاں لفظ شورا پہ تھوڑی سی بات کر دیتی ہوں, مشورے میں اور ڈیموکریسی میں کیا فرق ہے. دیکھیے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اکثر ملکوں میں جمہوریت کا غلغلہ ہے, فرق ہیں دونوں. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ مثلا حدیث میں ہے کہ امام جب کھڑا ہو, کسی وجہ سے امام کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ ناک پہ رومال یا کپڑا رکھ کے ادھر سے پیچھے سے پیچھے نکل جائے اور اس کے پیچھے سے کوئی ایک شخص آگے چلا جائے. اس لیے امام کے ارد گرد جو لوگ ہیں نا وہ قرآن کو جاننے والے ہونے چاہیے. اسی طرح دیکھیے ابو بکر صدیق, عمر, عثمان, علی خلیفہ بنے نا, ان کے ارد گرد 5-6 لوگ وہ ہوتے تھے جو دین اور فہم میں بہت اچھے تھے. اب ایک بندہ اپنی عقل سے کوئی فیصلے کر دے, تکبر ہے, غلطی کرے گا. دو قسم کے لوگ ہیں جو کبھی کسی سے مشورہ نہیں کریں گے, ون مین شو, ہر فن مولا. ایک وہ جو متکبر ہوں گے, اپنی عقل ہی بڑی ہے, کسی سے کیوں پوچھیں, مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں, مجھے تو پتہ ہی سب سے زیادہ ہے. اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے ارد گرد بے وقوف ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کس سے پوچھوں, ایسے ہی مجھے ادھر ادھر نہ لے جائیں. اسلامی نظام اتنا خوبصورت نظام ہے, اس میں ایک عالم اور ایک جاہل کا ووٹ ایک ہی ڈبے میں نہیں جاتا. آج اگر آپ اس چیز کو سمجھ کر اگر دعا ہی کر جائیں نا کہ اللہ اس ملک کو حقیقت میں وہ اسلام کا نظام دکھا کہ جو آج بھی کامیاب ہے اتنا ہی جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، تو ہمارے ملک ٹھیک ہوں گے. لوگ 100 اور 1000 روپے کا ووٹ نہیں خریدیں گے، اور جب وہ خرید کے آ جاتے ہیں تو پھر ان کا کیا بیچاروں کا قصور؟ اب آپ نے مجھے چوز کیا تو اب میں نہیں بڑھانا ہے. آپ کسی اچھے بندے کو بلاتے تو آپ کے نصیب میں کوئی اچھا بندہ ہوتا. تو عوام جو ہوتے ہیں نا، یہ اصل میں حکمرانوں کو چوز کرتے ہیں. حکمران عکس ہیں عوام کا، جیسی رعایا ویسے لوگوں کو سامنے لے آئے گی. نیک لوگ ہوں گے نیک لوگوں کو آگے لے آئیں گے، بد ہوں گے بدوں کو لے آئیں گے، دنیا دار ہوں گے دنیا داروں کو لے آئیں گے، دیندار ہوں گے دینداروں کو لے آئیں گے. تو یہ تو بس سجدوں میں پڑھ کے مانگنے والی دعائیں ہیں کہ اللہ اس ملک پہ اپنی رحمت کر دے. اور پھر آگے موقع دیا جا رہا ہے آیت 44 سے 53، ٹاپک لکھ لیجئے قبول کر لو اس سے پہلے کہ موقع چلا جائے. اللہ نے ہر چیز کو ایک ٹائم باؤنڈ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ، اور جسے اللہ ہی بہکا دے پھر اس کے بعد کوئی چارہ احساس نہیں. اور تو دیکھے گا کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے؟ پوچھیے اپنے آپ سے. اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ جہنم کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے، مارے ذلت کے جھکے جا رہے ہوں گے اور کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے. ایماندار صاف صاف کہیں گے حقیقت میں نقصان والے وہ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا. سوچئے، خود تو بگڑے ہیں تم کو بھی بگاڑیں گے. آج ہمارا حال ہے کہ خود بھی بگڑے، بچوں کو بھی بگاڑا، خود بھی بھٹکے دوسروں کو بھی بھٹکایا. اگر آج بچے ہماری بات مانتے نہیں ہیں تو یاد رکھے وہ ہمیں دیکھ تو رہے ہیں. بچے اپنے ماں باپ کی گفتگو بھی سنتے ہیں، ان کے کپڑوں کو بھی دیکھتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز ان کو دکھتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ اور ہوں اور آپ کے بچے کچھ اور ہوں. 90% بچے آپ کے خوابوں کی تعبیر ہوتے ہیں. منہ سے جو مرضی کہہ لیجئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اولادوں کی صورت میں آپ اپنے آپ کو پہچان لیں. آپ اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں، یہ ہیں آپ اصل میں. آپ کو بچوں کے معاملے میں کس چیز کا غم ہے، یہ ہیں آپ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیے کہ بچے مٹی کے مادو نہیں ہیں، یہ گوشت پوش کے انسان ہیں. ان کی فکریں کر لو، ان کی صرف دنیا کی فکر نہ کرو. یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ تم ان کے پیچھے رہو، بلکہ تم ان کو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر آگے رکھو. آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے. سبحان رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، سفید رنگ کی، حدیث میں سفید نیکیوں کا ذکر آتا ہے، مگر ان کو ایسے پھونک مار کے غبار بنا کے اڑا دیا جائے گا. پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ لوگوں کے سامنے نیک کام کرتے تھے لیکن رات کی تنہائیوں میں حرام کاموں میں ملوث ہو جاتے تھے. آج بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ آج تو خیر بچے ہم سے پوچھتے ہی نہیں. آج سے کوئی 10-20 سال پہلے لوگ کہتے تھے یہ فلم بچوں کے دیکھنے والی نہیں ہے، اڈلٹس اونلی. ہے قرآن میں کہیں حدیث میں بات اڈلٹس اونلی؟ کوئی فواہش اور کبائر صرف ماں باپ دیکھ سکتے ہیں؟ شوہر بھی نہیں دیکھ سکتے کسی دوسرے کی بات، اب کیا کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ آج یہ جو بات کہہ دی کہ انہوں نے خود کو بھی ڈبویا اور اپنے بچوں کو بھی، تو یہ ہے فحاشی. آج اگر میں نے آپ نے اس فحاشی کے خلاف کوئی دعا نہ کی، برا نہ سمجھا، قدم نہ اٹھایا، ان بل بورڈز کو جس کے اوپر قداور تصویریں لگی ہیں جا کر کم از کم ان کے اونر سے بات کیجئے، ان کمپنیز کو بات کیجئے کہ عورت بیچ رہے ہو کہ کپڑے بیچ رہے ہو، یہ جوتا بک رہا ہے کہ ننگی ٹانگ بک رہی ہے. آج جس تیزی سے ہماری آنکھیں بے حیا ہوتی جا رہی ہیں، مجھے خوف آ رہا ہے کہ ویسٹ والے منظر ادھر بھی نہ دیکھنے پڑ جائیں. استغفار کی ضرورت ہے، وجہ ڈھونڈیں، اور اکثر وجہ بے علمی اور دنیا کی مال ہے. ایک کمپٹیشن آ گیا، جو جتنی خوبصورت لڑکی سامنے پیش کرے گا اس کا ماڈل اتنا اچھا ہے. جو برانڈ کا نام زیادہ ہی کچھ ذرا مشکل سا رکھے گا اسی کی چیزیں زیادہ بکیں گی. ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے ارد گرد اپنے بچوں کو خود کو اس طریقے سے لے کر چلیں کہ نہ وہ ڈوبے نہ ہم ڈوبیں, ورنہ یاد رکھے خسران و مبین ہے. فرمایا یاد رکھو کہ یقیناً ظالم لوگ ہمیشہ کے عذاب میں ہیں, ان کا کوئی مددگار نہیں جو اللہ سے الگ ان کی مدد کر سکیں, اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں. اپنے رب کا حکم مان لو, بولیے مان لیتے ہیں اللہ جی لبیک, اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کا ہٹ جانا ناممکن ہے. تمہیں اس روز نہ تو کوئی پناہ کی جگہ ملے گی نہ چھپ کر انجان بن جانے کی. اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا, آپ کے ذمے تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے. ہم جب کبھی انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتا ہے, اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا بن جاتا ہے. آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے, وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہے بیٹے دیتا ہے, یا انہیں جمع کر دیتا ہے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی, اور جسے چاہے بانچ کر دیتا ہے, وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے. ناممکن ہے کہ کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے. یہ آپ ڈفرینٹ فارمز آف وحی ہیں, آپ 1, 2, 3 کر سکتے ہیں. اس پہ ایک طریقہ کیا ہے, وحی کا خفیہ اشارہ, پھر دوسرا طریقہ ہے پردے کے پیچھے سے, پھر یہ کسی فرشتے کو بھیجے اور وہ اللہ کے حکم سے جو وہ چاہے وحی کرے, بے شک وہ برتر حکمت والا ہے. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے, آپ اس سے پہلے یہ بھی نہ جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہوتی ہے. دیکھیے اگر یہ آیت نہ ہوتی قرآن کی تو پڑھنا بڑا مشکل تھا اس کو. اللہ نبی کو کہتے ہیں آپ نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ قرآن ایسا ہوتا ہے, کتاب ایسی چیز ہوتی ہے. آپ میں سے جو لوگ فرسٹ ٹائم دورہ قرآن کر رہے ہیں, کیا وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ جو کچھ قرآن میں آ چکا ہے, ہم تو اتنا کچھ نہیں سوچتے تھے. کیا آپ کی امیدوں سے زیادہ چیزیں نہیں اس قرآن میں؟ اور خاص طور پہ اس سال, آج صبح کا ٹاپک جب میں نے یہ سارا کچھ ہم ڈسکس کیا اور سوچ رہی تھی, رات سے چلتا رہتا ہے دماغ, تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے اس سال مجھے خود یہ پتہ چلا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. آپ گن کے دیکھیے گا اینڈ پہ 30 پاروں میں جو 30 مختلف رشتے ہم نے نوٹ کیے ہیں, پیچھے رہ کیا گیا؟ قرآن آپ کے میرے ہر رشتے کو صحیح جگہ پہ ٹھیک طریقے سے کرنے اور اس کا طریقہ بتانے کا راز ہے. یہ نسخہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کتاب اور ایمان اس سے بہت زیادہ چیز ہے. ہم نے جب بچیوں کے ساتھ شروع کی سورۃ یوسف, چھوٹی میڈیم سائز کی بچی ہیں, تو جب میں نے پہلے ہی سبق لیا اور ان کو حضرت یوسف اور خواب اور بتایا, تو میں نے اس دن پوچھا کہ بیٹا آپ میں سے کتنوں کو پتہ تھا کہ قرآن میں یہ سٹوریز بھی ہوتی ہیں؟ تو انہوں نے اقرار کیا کہ ہم تو سوچتے تھے قرآن بس وہ ہوتا ہے جس کو قرآن خانی میں جا کر امی پڑھ کے آتی ہیں ایک سپارہ, تو ہمیں تو اس میں بہت کچھ ملا. تو یہی بات آپ کے میرے لیے بھی ہے کہ تم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تمہیں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کیا کیا ملے گا. پورے فخر اور یقین کے ساتھ اس علم کو لیجئے. یہ علم آپ کو چاند پہ بھی لے جانے کے لیے کافی ہے اور وائٹ ہاؤس میں بھی لے جا سکتا ہے. دنیا کے ہر فیلڈ میں آپ اس کتاب کو پڑھ کر یقین کے ساتھ جائیے, کامیابی انشاءاللہ آپ کے قدم چومے گی. فرمایا لیکن ہم نے اسے نور بنایا, اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں, اور بے شک آپ راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں. اس اللہ کی راہ جس کی ملکیت میں آسمان و زمین کی ہر چیز ہے, آگاہ رہو یہ سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. اللہ اکبر. بخاری کی روایت ہے 304, آپ نے فرمایا عورتوں سے کہ صدقہ کرو, میں نے تمہیں زیادہ تعداد میں جہنم میں دیکھا ہے. کسی عورت نے پوچھا کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا تمہاری شکایت کی زیادتی, یعنی کمپلین بہت کرتی ہیں عورتیں, اور اپنے خاوندوں کی ناشکری کی وجہ سے. اگر تو ان میں سے کوئی تمہارے ساتھ یعنی کسی کا شوہر ایک لمبا عرصہ اس کے ساتھ احسان کرتا رہے پھر ایک دن چھوڑ دے, تو تم کہہ دو گی کہ میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی راحت ہی نہیں پائی. جی دیکھیے آپ ایسی نہیں ہوں گی لیکن عمومیت پہ بات ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ہم نے اللہ کی ایک بڑی پیاری صفت پڑھی ہے, اولاد کی بانٹ کس کی ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. آیت 50 میں کیا دیکھا؟ خالق، مالک اور متصرف زمین و آسمان کا صرف اللہ تعالیٰ ہے. جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، جو چاہے پیدا کرے اور نہ دے. مثلاً اب دیکھیے چار قسمیں آپ کے سامنے مائنڈ میپ ہے، دیکھ لیجئے. پہلی صورت ہے جسے چاہے لا ولد رکھے، نہیں دیتا بچے. حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کی اولاد کا کوئی ذکر نہیں ہے. جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں سب کچھ دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دیں. جسے چاہے صرف بیٹے ہی عطا کر دے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیٹی کا ذکر کوئی نہیں قرآن میں. اور جسے چاہے صرف بیٹیاں دے دے، حضرت لوط علیہ السلام. انبیاء کرام میں یہ چاروں مثالیں موجود ہیں. تو اگر اللہ نے آپ کو بیٹا نہیں دیا تو کیا ہوا؟ اگر آپ کی بہن کے چار بیٹے ہیں اور آپ کا ایک بھی نہیں، تو کوئی حسد کی بات ہے؟ جلنے کی بات ہے؟ کڑنے کی بات ہے؟ آپ کے میرے اختیار میں نہیں. لیکن افسوس کہ آج اس مسلمان ملک میں عورت کو پہلے دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر اس دفعہ بھی بیٹی ہوئی تو طلاق دے دوں گا. اور میں پورے یقین اور گمان سے کہہ سکتی ہوں مرد اتنے برے نہیں ہوتے. پیچھے سے کوئی ماں ہی ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ یہ مشین خراب ہے، نئی مشین لے کے آ، یہ صرف بیٹیاں پیدا کر رہی ہے، تو کوئی دوسری لا جو بیٹے بھی پیدا کرے. جو آپ میں سے ڈاکٹرز ہیں وہ میری بات کی تصدیق کر سکتی ہیں کہ بیٹا ہو کہ بیٹی ہو، یہ فیصلہ عورت کے مادے سے نہیں ہوتا، مرد کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے نصیب پہ راضی کر دے. پھر آپ دیکھیے آیت 50 کی روشنی میں دیکھیے کہ مخلوق کو چار طریقوں سے پیدا کیا گیا نا. کل انسان جو آپ میں ہم سب ہیں، کیسے؟ مرد اور عورت سے. حضرت عیسیٰ صرف عورت سے بغیر کسی مرد کے پیدا کیے گئے. آدم صرف مٹی سے پیدا ہوئے، نہ ماں تھی نہ باپ. حوا صرف ایک مرد کے ذریعے سے پیدا ہوئی، اس میں عورت کوئی نہیں تھی. اللہ اپنی قدرتیں دکھاتا ہے کہ میں جو چاہوں کروں. تو کیا سیکھا؟ بدلے کی طاقت ہونے کے باوجود معاف کرنا ہے. کوئی نہیں کہا آپ نے انشاءاللہ، مجھے پتہ ہے آپ کا دل کوئی نہیں کرتا، ابھی بھی کرتے ہیں معاف. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ آسان کرے. پھر اس کے بعد جنت کے مزے لینے کے لیے دنیا کے عارضی خسارے کو نظر انداز کرنا ہے. لوگ مانے نہ مانے، لیکن اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ کسی بھی کمی پہ محرومی والے لفظ منہ سے نہیں بولنے، نہ شکری کے جملے نہیں بولنے. قرآن کی تلاوت سے دلوں کو زندہ کرنا ہے. اور اسی طرح سے خیر کی طلب اور تڑپ رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. چلیے سورۃ زخرف آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حم. والکتاب المبین. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن نَبِيٍّ إلا كانوا به يستهزئون.
جزاك الله خير. سورة زخرف، زخرف سونے کو بھی کہتے ہیں اور بناؤ کو بھی کہتے ہیں، ڈیکوریٹ کرنا، جیسے کوٹنگ ہوتی ہے نا گولڈ پلیٹنگ کسی چیز پہ. بنیادی طور پہ اس صورت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں ہی کی سائڈ لی ہوئی لگتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ساری مخلوق ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس میں ہمارے لیے عمل کی کیا باتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 1 سے 15. ٹاپک لکھیے گا، سواریاں تمہارے تابع، تم اللہ کے تابع بن جاؤ. اپنے لیے یاد دہانی کے لیے لکھ لیجئے، تو اس رکوع میں سفر کی دعا آئے گی، سورہ زخرف میں جو ہم سب پڑھتے ہیں الحمدللہ. حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے کہ تم سمجھ لو. یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ حکمت والی ہے. کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ اور ہم نے اگلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیجے، جو نبی ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق ہی اڑایا، پس ہم نے ان سے زیادہ زور آوروں کو تباہ کر ڈالا اور اگلوں کی مثال گزر چکی ہے. یعنی اگر تم قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتے تو کیا اب ہم تمہیں بتانا ہی چھوڑ دیں؟ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں، نہ سنو نہ عمل کرو. چونکہ عمل نہیں کرتے تو پھر سننا بھی چھوڑ دو، اسی کا جواب ادھر دیا گیا. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ انہیں غالب و دانا اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش یعنی بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے کر دیے تاکہ تم راہ پا لیا کرو. اس نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا، پس ہم نے اس مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے. جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور چوپائے جانور پیدا کیے تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہوا کرو، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو. یاد آتی ہیں اللہ کی نعمتیں جب سواری آتی ہے. آپ کہتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو یہاں تک صرف سواری کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتے، اور آپ سب جب آتے ہیں، جب صبح گاڑیاں ہماری آتی ہیں، یقین کریں رکشے گاڑیاں آگے ہوتی ہیں تو خود ہی پہچانے جاتے ہیں. اتنی دل سے دعائیں نکلتی ہیں. میں جب آپ لوگوں کو بھاگ بھاگ کے آتا دیکھتی ہوں، اسپیشلی جب میں آتی ہوں تو اس وقت پورے جوش پہ آپ لوگ آ چکے ہوتے ہیں یا آنا شروع کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اتنا دل میں اللہ کا شکر نکلتا ہے کہ اللہ ہماری یہ سواریاں تیرے کلام کے لیے نکلتی ہیں، یہ ڈرائیورز بھی تو مسخر ہی کیے ہوئے ہیں نا. لیکن یہ کتنی بڑی نعمت ہے. آج آپ نے جب یہاں سے جانا ہے نا، تو چاہے رکشے پہ ہیں، گاڑی پہ ہیں، موٹر بائک پہ ہیں، اس آیت کو یاد کیجئے گا. آپ کو اللہ پہ اتنا پیار آئے گا کہ یقین کریں کہ دل کرتا ہے کہ سر سجدے میں رکھ دیا جائے. فرمایا، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ، اور کہو پاک ذات ہے اس کی جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا، حالانکہ ہمیں اسے قابو میں کرنے کی طاقت نہ تھی، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ اللہ کی رحمت سے ہم یہاں پہنچتے ہیں نا. کتنی تیز بسیں بھی چلتی ہیں رستے میں، گاڑیاں، دو گاڑیاں ٹکرا سکتی ہیں نا. کسی کا ٹائر راڈ نکل جائے تو ٹائر اتریں، گاڑیاں الٹ سکتی ہیں، سواریاں الٹ سکتی ہیں. یہ صرف آپ اور میں اللہ کی رحمت سے یہاں پہنچتے ہیں. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز قرار ٹھہرا دیا، بعض بندوں کو اس کا جز ٹھہرا دیا، یقیناً انسان کھلا نہ شکرہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر اونٹ کی پیٹھ پر شیطان ہے، تو جب تم اس پر سواری کرو تو اللہ کا نام لیا کرو، پھر اپنی حاجتوں میں کمی نہ کرو. یہ مسند احمد کی روایت ہے، جلد 3 494. تو کیا پتہ چلا ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ نے زمین میں راستے بنائے، دعا کرنی ہے کہ اللہ اس کو ہمارے لیے آسان کر دے. صراط مستقیم کے لیے دعائیں کرنی ہے، یہی راہ نجات ہے. کفر سے بچنا ہے، احسان فراموش نہیں بننا، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا، اسراف سے بچنا ہے. کس کس کو سفر کی دعا آتی ہے؟ پڑھیے ذرا مل کے، سب مل کے پڑھیں اکٹھے. چلیے اس کے معنی پہ غور کرنا انشاءاللہ، اور اس پہ جب بھی پڑھیں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ سواری پہ چڑھتے ہی واپسی یاد آ جاتی ہے، اللہ کی رحمت سے انسان اپنی جگہ پہ آتا ہے. اور آپ دیکھیے یہ ہے دین کا خوبصورت کمبینیشن. آپ مرسڈیز سے اتریں، رکشے سے اتریں، سزوکی وین سے اتریں، دعا سب نے ایک ہی پڑھنی ہے، سبحان الذی سخر لنا ہذا ما. کیا پتہ چلا کہ کبھی اچھی سواری پہ بیٹھے، کبھی ہلکی سواری پہ بیٹھے، کبھی پیدل چلیں، تاکہ ان نعمتوں کی قدر ہو. آگے چلیے آیت نمبر 16 سے 25، ٹاپک لکھیے گا زیور پہننا بے وقوفی نہیں نسوانیت ہے. چلیے آیتیں پڑھ لیں، پھر تھوڑی سی بات اگر ممکن ہوا تو ہم اس پہ کریں گے. امت تخذ مما یخلق بناتی واسفاکم بالبنین. کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں تو خود رکھ لیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا، حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس چیز کی خبر دی جائے جس کی مثال اس نے اللہ رحمان کے لیے بیان کی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے. کیا اللہ کی اولاد لڑکیاں ہیں جو زیورات میں پلیں اور جھگڑے میں اپنی بات واضح نہ کر سکیں، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے عبادت گزار ہیں عورتیں قرار دے لیا؟ کیا ان کی پیدائش کے موقع پر یہ موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے اس چیز کے بارے میں سوال جواب کیا جائے گا، اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کی کچھ خبر نہیں، یہ صرف اٹکل پچو یعنی جھوٹ باتیں کہتے ہیں. کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی اور کتاب دی جسے یہ مضبوط تھامے ہوئے ہیں؟ یعنی نہیں دی، نہیں نہیں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل کر راہ یافتہ ہیں. اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا، وہاں کے کھاتے پیتے لوگ یعنی آسودہ حال لوگوں کو، یعنی جو بہت ایمال والے تھے، ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ایک دین پر پایا، ہم تو انہی کے نقشے پاک کی، ہم تو انہی کے نقشے قدم کی پیروی کرنے والے ہیں. نبی نے کہا بھی کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہتر طریقہ لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے منکر ہیں جسے دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے. کیسے منہ ماری کرتے تھے. کہا اچھا، بس ہم نے ان سے انتقام لیا اور دیکھ لے کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. یہاں چند باتیں ہیں ہمارے سمجھنے کی. پہلی بات تو آپ دیکھیے کہ اللہ کی مشیت، آیت 20 میں ہم نے دیکھا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، کچھ پہ نہیں ہوتا. جن چیزوں میں برائی ہے اللہ کی مشیت سے وہ ہوں گے، لیکن اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا. مثلا چوری، بدکاری، ظلم، بڑے بڑے گناہ، اگر اللہ چاہے تو بندے کو توفیق ہی نہ دے، لیکن اللہ توفیق نہیں چھینتا، کیونکہ یہ دنیا امتحان کے لیے ہے. لیکن یاد رکھے، چور کے چوری کرنے سے اللہ خوش نہیں ہے، مشرک کے شرک کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جبر کے ساتھ بندے کو گناہ سے نہیں روکتا، اور نہ مجبور کر کے نیکی کی طرف لاتا ہے. آپ سب جو یہاں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں نا، اپنے ارادے سے بیٹھے ہیں. کسی ایک کی گواہی ہے کہ میں نے کوئی نہیں تھا آنا، لیکن زبردستی فرشتے نے مجھے ہانکا اور یہاں پہنچا دیا، ایسا نہیں ہے. نیکیاں بھی اپنے اختیار اور ارادے سے ہیں، گناہ بھی. یہ تو اللہ کا علم ہے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سکھاتا ہے. دوسری بات دیکھیے، باپ دادا، باپ دادا، باپ دادا کا نام. آج بھی اس ہمارے دین کی جو شکل بن چکی ہے اس وقت، بڑے یقین اور اعتماد سے ڈرتے ہوئے کہوں گی کہ اگر بالفرض ہوگا نہیں، اٹس امپاسبل، لیکن اگر ایک معجزے کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج دیں، ابو بکر کو بھیج دیں، اور اللہ نہ کرے کہ اللہ عمر کو بھیجے، تو اس دین کو پہچان لیں گے؟ یہ کیا کر دیا اس دین کا حال. یہ نئی کاپی تمہیں دے کر گیا تھا، تم نے اس میں اتنا گند مچا دیا. دیکھیں نا، سادہ قرآن آپ کے سامنے ہے، میرے سامنے بھی کھلا ہوا ہے، میں پڑھوں اور اس میں سے جو ترجمہ لکھا میں پڑھتی جاؤں, اور اگر میں اس میں اپنے اتنے نوٹس لے لوں اور لکھوں بھی کالے سے ہی تو غلطی نہیں کہ کبھی ترجمہ پڑھتے پڑھتے میں اپنے نوٹس بھی پڑھ دوں. ایک ہوتی ہے بک اور ایک ہوتی ہے ورک بک, ایکسرسائز بک, فرق ہے نا. آج ہم نے قرآن کو ایکسرسائز بک بنا دیا, جو دل چاہا لکھا, کسی نے ایکٹیویٹیز بنائیں, کسی نے پکچرز بنائیں. چند دن پہلے کسی نے ایک بک بھیجی, بچوں کے لیے بنی ہوگی, قرآنی آیتیں تو ان کو تصویروں کے ذریعے سے بنایا ہوا ہے. اب وہ کیا تھی میرا اس وقت اس پہ کوئی کمنٹ نہیں ہے, لیکن دن بدن جرت بڑھتی جاتی ہے. عقیدے غلط ہیں, سوچ درست نہیں ہے, اور آپ اپنی مرضی سے نیکیوں کے نئے نئے کام رکھیں درست نہیں ہوگا. ایک جملہ لکھ لیجئے جم بنا کر, غلط عقیدے سے غلط عمل ہی نکلے گا, جیسے خراب بیج ڈالنے سے خراب درخت اگتا ہے. بدعت دین کا رخ بدل دیتی ہیں. دین کے اندر جو ایک ریولیشن کا دور نام ہے نا, انقلاب اور جمے رہنا اور نبی کے طریقوں پہ رہنا, وہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ دلیل کی بنیاد پہ کوئی کام کریں, اور یہ کہہ دینا کہ ہمارے بڑے کرتے تھے تو اب میں کیسے رکوں, یہ درست نہیں ہے. چلیے کچھ باتوں پہ انشاءاللہ کہتے ہیں. بیٹیوں کی پیدائش پہ غمگین نہیں ہونا, نظر و نیاز اور چڑھاوے نہیں چڑھانے, زیب و زینت کا دکھاوا نہیں کرنا, ہر کام اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے, اس کی رضا مانگنی ہے, جرم اور گناہ کے کام نہیں کرنے, اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے, اندھا دھند باپ دادا کے طور طریقوں پر نہیں چلنا. اب دیکھیے کہ یہاں بات ہوئی عورتوں کے زیور پہننے کی. کیا عورت کا زیور پہننا بری بات ہے؟ جب سے ویمن لبریشن اور لبز بن گئیں اور ویمن رائٹس کے نام پہ عورت اور مرد کی ایکویلٹی کی باتیں ہوئیں, تب سے یہ جرم ہو گیا. انہوں نے کہا یہ چوڑیاں کیا ہیں, ہاتھ کڑی ہیں, پھینکو کاٹ کے, یہ تو پاؤں کی بیڑیاں ہیں, کاٹ دو ان کو. آج عورت کو غیر محسوس طریقے سے مرد بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ویسٹ نے تو متی مار دی نا, وہ بلو اور پنک کا کانسیپٹ اب انہوں نے ختم کر دیا کہ نیو بورن بیبی کو پنک کپڑے پہنائیے اور بابا کو بلو کپڑے پہنائیے, کیونکہ ان کو تو اپنے خواہشات پوری کرنی ہے ہومو سیکشویلٹی کی. لیکن آج ہمارے اپنے ملکوں سے بھی یہ ٹریڈیشن ختم ہو گئی. اللہ نے عورت کی ایک خوبی رکھی تھی, نزاکت, سجنا, سنورنا. مرد کی خوشی کا سامان عورت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا آسان راستہ رکھا تھا جنت کا. ہم نے جب کپڑے بدلے زیور بھی بدل گئے. اور آج ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, کہتے بیوقوف گاؤں کی عورتیں زیور پہنتی ہیں. آج لڑکیاں صاف کہتی ہیں ہمیں زیور نہیں چاہیے, ہاں گولڈ نہیں چاہیے, ڈائمنڈ لے دیں. وہ جتنے میں گولڈ کے 5 سیٹ آنے ہیں, ڈائمنڈ کا ایک لاکٹ سیٹ آنا ہے. یہ بھی ایک فیمینزم کے خلاف بات ہے. اسامہ رضی اللہ عنہ چھوٹے سے بچے تھے, نبی کے منہ بولے بیٹے زید کے بیٹے, گر پڑے. جب رونے لگے تو اللہ کے نبی نے ان کو اٹھایا اور لاڈ کیا, اسامہ اگر لڑکی ہوتا تو ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے, اسامہ لڑکی ہوتا تو ہم اس کو زیور پہناتے. آج اس جملے کے اوپر آج گھر جا کر صرف ایک چیز نٹ چیک کیجئے گا. آج چھوٹے بچے اور بچیوں کے کپڑوں میں کوئی فرق رہ گیا؟ چھوٹی بچیوں کے مومن فراکس ہوتے تھے, آج سب کو ایک ہی رومپر پہنا کر لڑکی لڑکا ایک کر دیتے. تو بہرحال اللہ نے جو چیز آپ کو دی ہے اس کے اوپر رہیے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے آیت 26 سے 35 ٹاپک لکھیے, بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے. اگر یہ سمجھ گئے تو آیتوں پہ توجہ زیادہ دل سے دیں گے. ایمان کی دولت حاصل کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا, کب؟ جب لِبُیُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَسْهَرُونَ, یعنی اس کو اردو میں بول دیتی ہوں, جب ان کے گھروں کے دروازے اور ان کی سیڑھیاں سونے کی بنتی. ابھی پڑھتے ہیں پھر آپ کو انشاءاللہ زیادہ کلیئرٹی ملے گی اس چیز کی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ, اور جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو. کتنا کلیئرٹی آف مائنڈ ہے ابراہیم کے اندر. عقیدے کا اظہار بہت ضروری ہوتا ہے, یاد رکھیے. سوائے ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت بھی کرے گا, اور ابراہیم اسی کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے والی بات قائم کر گئے. اللہ ہمیں بھی اپنی نسلوں میں ایسی ہی خوبصورت باتیں چھوڑ کے جانے والا بنائے تاکہ لوگ شرک سے باز آتے رہیں. بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ داداؤں کو سامان اور اسباب دیا, یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف سنانے والا رسول آ گیا, اور حق کے پہنچتے ہی یہ بول پڑے کہ یہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں, اور کہنے لگے یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ہی ان کی دنیا کی زندگی کی روزی ان میں تقسیم کی ہے اور ایک کو دوسرے سے بلند کیا تاکہ ایک دوسرے کو ماتحت کر لیں, جسے یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں. اس سے آپ کے رب کی رحمت ہی بہتر ہے, اور اگر یہ بات نہ ہوتی, یہ ہے وہ ٹاپک کا حصہ, ذرا سا توجہ دیجئے گا, اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے, اشارہ کیا ہے؟ کفر پہ, تو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنا دیتے, سلور, اور زینوں کو بھی, یعنی سیڑھیاں جن پر چڑھا کرتے, اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا لگا کر بیٹھتے, اور سونے کے بھی, اور یہ سب کچھ یوں ہی سا دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے. آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک صرف پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے. امیجن کیجئے, یہاں نہیں ہو سکتا, باہر کے لوگ میری اس بات کو بہت انجوائے کریں گے انشاءاللہ. ایک گھر مسلم کا ہوتا ہے, پھر ایک نان مسلم کا ہو سکتا ہے, کوئی گورا ہے تو ایک اگلا کسی بلیک کا ہوگا. باہر کے ملکوں میں موسٹلی جہاں ہم منورٹیز میں رہتے ہیں تو گھر اسی طرح سے ہوتے ہیں. سوچئے, ایک گھر مٹی کا, چونے کا, اور دوسرا سونے کا, چاندی کا. کیوں؟ یہ کافر کا ہے. پھر اگلا دیکھا ٹوٹا پھوٹا, تم مسلمان ہو تمہارا ایسا ہی ہوگا. پھر اگلا دیکھا تو وہ سونے چاندی سے ملا ہوا. کتنے لوگ ہیں جو مسلمان رہتے ہیں آج؟ تو یقین کیجئے مٹی کے گھروں پہ ایمان بک گیا ہمارا, ان کو بھی ہم نے ناجائز طریقوں سے لے لیا. اگر سونے کے گھر دنیا میں کفار کو ملتے شاید کوئی ہی بچتا, الا ماشاءاللہ. اللہ ہمارے ایمان پختہ کر دے. کیا سیکھا؟ خواہشات کا پابند نہیں ہونا, آخرت کے لیے اس دنیا میں کمائی کرنی ہے, مال کی ہوس نہیں رکھنی, اللہ کی رحمت کو سمیٹنا ہے, دنیا کی زندگی میں گزر بسر کے جائز طریقے اختیار کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ آسان کرے. چلیے آیت 36 سے 45, غافل نہیں ذاکر بننا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّتْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر شیطان مقرر کر دیتے ہیں, وہی اس کا ساتھی رہتا ہے. اللہ ہمارے گھر دل کے برتن کے اندر شیطان کو دانا بسانا, اور جب شیطان کسی کے اوپر مسلط ہو جائے تو کیا کرتا ہے؟ وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں اور اسی خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہے. ہائی لائٹ کریں, سب سے زیادہ محروم دنیا میں وہ شخص ہے کہ وہ یہ سوچے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, لیکن حقیقت میں ہو وہ گمراہ. اللہ ہم سب کو ایسا نہ کرنا, یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی, تو بڑا ہی برا ساتھی ہے, اور جب کہ تم ظالم ٹھہر چکے تو تمہیں آج ہرگز سب کا عذاب میں شریک ہونا کوئی نفع نہ دے گا. کیا پس تو بہرے کو سنا سکتا ہے یا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے, اور اسے جو کھلی گمراہی میں ہو؟ پس اگر ہم تجھے یہاں سے لے جائیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں, یا جو کچھ ان سے وعدہ کیا ہے وہ تجھے دکھا دیں, ہم ان پر بھی قدرت رکھتے ہیں. بس جو وہی آپ کی طرف کی گئی اسے مضبوط تھامے رہیں, بے شک آپ راہ راست پر ہیں, اور یقیناً خدا آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے, ان قریب تم لوگ پوچھے جاؤ گے. اور ہمارے ان نبیوں سے پوچھو جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا کہ کیا ہم نے سوائے رحمان کے اور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ مراد یہ کہ نہیں کیے تھے. تو کیا پتہ چلا؟ شیطان سے بچنا ہے. آئے 36 میں کیا دیکھا؟ حدیث کا خلاصہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دل سے بھاگ جاتا ہے, اور جب غافل ہوتا ہے تو شیطان وہاں آتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے. تو اپنے دل کو ذکر سے پاک رکھیے، ورنہ دل میں شیطان آ کر بیٹھ جائے گا، اور جس کے اوپر ایک شیطان مسلط ہو گیا، بتائیے کیا وہ اس کو اچھے کام کرنے کا حکم دے گا؟ قیامت کے روز جب سامنے جائیں گے، اس دن شیطان کہہ دے گا، میں نے کیا کہا تھا؟ تم خود ہی مجھے دوست بناتے تھے، میری باتیں مانتے تھے، تو میں نے تو تمہیں بس ایک دعوت دی تھی۔ سورۃ ابراہیم میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اللہ تعالیٰ میں ہر اس چیز سے بچائے جس سے شیطان ہمارے دل پہ آ جائے۔ دیکھیے، اگر آپ کو کہا جائے آپ کے گھروں میں جنوں کا سایہ ہے، کیسا لگے گا؟ کسی پہ جن چمٹے دیکھے؟ کسی کے اوپر اگر کوئی ایسے بھوت پریت کا سایہ ہو جائے، کیا حرکتیں ہیں! تو جن کیا ہے؟ اس سے بھی بری چیز ہے۔ جب جن سوار ہوتے ہیں نا بندے کو، گناہ ثواب کا فرق ہی نہیں پتہ چلتا۔ کیا سیکھا؟ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے قرآن و سنت کو اپنانا ہے، اور اللہ کی تسبیح کرنی ہے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کے رستے کے کام منظم طریقے سے کرنے ہیں، شیطان کا دوست نہیں بننا، اندھے بن کر گمراہی میں نہیں رہنا، تبلیغ کی ابتدا اپنے خاندان سے کرنی ہے۔ یہ آخری جملہ کس سے سیکھا؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ چلیے، آیت 46 سے 56، ٹاپک ہے جب ہم ان سے عذاب ہٹا دیتے ہیں تو عہد شکنی کرنے لگتے ہیں۔ آج بھی انسانوں کا کچھ ایسا ہی معاملہ، جب تکلیف ہٹتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں نا، کپڑوں سے باہر نکل آتے ہیں، شوئیں مارتے ہیں، مستیاں شیخیاں بگاڑتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے عمراء کے پاس بھیجا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر ان سے کہا، میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا، اور اپنی نسبت کس سے جوڑی؟ اللہ تعالیٰ سے۔ یہی ایک داعی دین کا مقام ہے۔ بس جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ بے ساختہ ان پر ہنسنے لگے، ڈونٹ وری، اگر آج آپ کے اوپر بھی کوئی ہنسے دین کے نام پر تو۔ اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑی چڑی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تھا کہ وہ باز آ جائیں، اور انہوں نے کہا، جادوگر، ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کر جس کا تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے۔ ہائی لائٹ کر لیں، آج بھی سست قوم دعا خود نہیں کرتی۔ بنی اسرائیل بھی خود دعائیں نہیں مانگتے تھے، آج لوگ کہتے ہیں دعا تو بابا جی کی قبر پہ جا کے کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یقین مان لو کہ ہم راہ پر لگ جائیں گے، پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا، انہوں نے اسی وقت اپنا قول و اقرار توڑ دیا، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی اور کہا، ہے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں؟ یہاں سے ذرا فرعون کا چھچور پن سنیے گا۔ تھوڑا برتن ہوتا ہے نا، اس میں تھوڑے چھوٹے برتن میں تھوڑی چیز پڑتی ہے، شیخیاں بگاڑنا اور چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگوں کو تانے دینا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہاں سے آپ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی اور کہا، ہے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں؟ اور میرے محلوں کے نیچے یہ نہریں بہہ رہی ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا میں بہتر نہیں ہوں بنسبت اس کے جو بے توقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا؟ مراد موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ اچھا، اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آ پڑے، یا اس کے ساتھ پر باندھ کر فرشتے ہی آ جاتے؟ بس اس نے اپنی قوم کو بہلایا پھسلایا، اور انہوں نے اسی کی مان لی۔ یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ تھے، کیا پتہ چلا کہ آج بھی کچھ نو دولتی ہے، سمجھتے نو دولتی ہے، جن کو نیا نیا مال ملا ہوتا ہے، وہ شوئیں بڑی مارتے ہیں، صرف لوگوں کو جلانے کے لیے ایسی چیزیں لے کے جائیں گے تاکہ لوگ کہیں کہ دیکھو دیکھو ان کے پاس کیا ہے۔ اللہ کو یہ کلچر پسند نہیں ہے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا، بس ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پچھلوں کے لیے مثال بنا دی۔ کیا سیکھا؟ لوگوں کے مذاق اڑانے کے خوف سے دین کی تبلیغ نہیں چھوڑنی، اللہ کی نشانیوں سے دلائل دینے ہیں، نعمتیں ملنے پر اللہ کی رحمت کو نہیں بھولنا، اپنے سے نیچے لوگوں کو حقیر نہیں جاننا، اور ذرا اپنی گفتگو کو بھی چیک کرنا ہے کہ میں کہیں شیخیاں تو نہیں بگاڑتی، چاہے دین کے نام پہ کیوں نہیں۔ یاد رکھیے، شیخی بگاڑنا چاہے دنیا کی ہو، دین کی ہو، دولت کی ہو، خوبصورتی کی ہو، اچھے کپڑوں کی ہو، اچھے جوتوں کی ہو، قطعاً پسندیدہ نہیں ہے۔ آگے دیکھیے آیت 57 سے 67، ٹاپک لکھی ہے سب سے مضبوط دوستی تقویٰ کی بنیاد پر، کیونکہ ساری دوستیاں وہاں چھوٹ اور ٹوٹ جائیں گی سوائے تقویٰ والوں کی. اچھی دوستیاں قیامت کے دن تک چلیں گی، اللہ کرے آپ کا ہمارا ساتھ قیامت تک چلے. کیسے؟ اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تیری قوم خوشی سے چیخنے لگی. کیا کہنے لگی؟ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ؟ تو اس سے ان کا یہ کہنا محض جھگڑے کی غرض سے ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو. عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور انہیں بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنا دیا. کس بات کا؟ کہ اللہ بن باپ کے بھی بچے کو پیدا کر سکتا ہے. اور اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے پیدا کر دیتے جو زمین میں جان نشینی کرتے. اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، بس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابے داری کرو، یہی سیدھی راہ ہے، اور شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام معجزے لائے تو کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم مختلف ہو انہیں واضح کر دوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، میرا اور تمہارا رب وقت اللہ ہی ہے، بس تم سب اس کی عبادت کرو، راہ راست یہی ہے. پھر بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا، بس ظالموں کے لیے خرابی ہے دکھ والے دن کی آفت سے، یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو. اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے. ہائی لائٹ کیجیے یہ ریفرنس، کہیں نہ کہیں آپ کوٹ کریں گے انشاءاللہ. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے یہ. سچی دوستیاں وہ جو قیامت دن کے دن تک ساتھ چلے. کیا سیکھا؟ اپنی دوستیوں کا جائزہ لینا ہے، اللہ سے اس طرح ڈرنا ہے جیسے ڈرنے کا حق ہے، اچانک آنے والی مصیبتوں سے بچنے کی دعا کرنی ہے، آپس کے اختلافات سے پناہ مانگنی ہے، کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہوں اس بات کی دعا کرنی ہے. مانگی اپنے لیے، شاید کہ ہمارے اوپر مصیبت آنے والی ہو اور اس وقت مانگنے سے وہ دعا ٹل جائے. قیامت کی نشانیوں سے سبق سیکھنا ہے، شک نہیں کرنا. آگے ذرا فریادیں سنیے گا، آیت نمبر 68 سے 89، داروغہ جہنم سے جہنمیوں کی فریادیں. اللہ نہ کرے کوئی جہنم میں جائے، لیکن جہنم وہاں جا کر کیسے وہاں کے چوکیدار سے درخواستیں کر رہے ہوں گے. آئیے سنتے ہیں. یا عبادی لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون. میرے بندو، آج نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمزدہ ہوگے. کون سے بندے؟ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور تھے بھی وہ فرما بردار یعنی مسلمان. تم اور تمہاری بیویاں حشاش بشاش یعنی راضی خوشی جنت میں چلے جاؤ، ان کے چاروں طرف سے سونے کی پلیٹیں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلایا جائے گا. ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں وہاں سب کچھ ہوگا. سوچیں اپنے آپ کو اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں، کیا حسین سما ہوگا، کیا دنیا کا کوئی ریزورٹ، اور کہاں آپ گئے 7-8 سٹار ہوٹل میں، کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات، کتنے دن کا پیکج ہے؟ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ایک ہفتے سے زیادہ، کر بھی لیں تو بور ہو جائیں گے. پہلے دن جس ہوٹل کو پاگلوں کی طرح بندہ دیکھتا ہے، دوسرے دن اٹس اوکے، تیسرے دن گھر کی دال یاد آتی ہے. یقین کیجئے یہ دور کے ڈھول سہانے، ایک دو دن کافی ہے بس. وہاں فرمایا ہم فیھا خالدون ولا انتم تحزنون. ایک ایک لفظ پہ غور کریں نا، وان تم فی خالدون، کیا اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے. کیوں بھائی، یہ کیسے مل گیا؟ فرما یہی وہ جنت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو. نوٹ کریں، دو لفظ ہیں. کون سے اعمال تھے؟ تمہاری ہجرت تھی، تمہاری قربانی تھی، تمہاری محنت تھی، تمہاری اطاعت تھی، اور تمہارا مشکل حالات میں اللہ کے بندے بن کے رہنا تھا. وارث کیوں کہا؟ کیونکہ ورثے میں ملی ہوئی چیز کو بندہ انجوائے کرتا ہے. جنت صرف ورثے کی بات ہے، اعمال کے بدلے بھی ہوتی تو شاید انسان کو کبھی نہ ملتی، اور کیا ملے گا؟ یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے، اللہ ہم سب کو جنتوں میں لے جائے۔ اس کے برعکس تصویر کا دوسرا رخ، بے شک گناہ گار لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ کیوں گے جہنم میں؟ فرمایا، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے، اور پکار پکار کر کہیں گے کہ اے مالک۔ نوٹ کیجئے گا، جہنم کے چوکی دار کا نام ہے مالک، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے، یعنی ہمیں موت آ جائے، وہ کہے گا تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے، ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت کرنے والے تھے۔ وہاں کہیں گے ایک دن کے لیے صرف ہمیں باہر جانے دو، چھٹی چاہیے، ہم تھک گئے ایک دفعہ۔ کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے؟ تو یقین جانو کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں۔ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سن سکتے؟ یقیناً ہم برابر سن رہے ہیں، بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا، آسمان و زمین اور عرش کا رب جو سب جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اس سے بہت پاک ہے۔ اب آپ انہیں اس بحث مباحثے اور کھیل کود میں چھوڑ دیجئے، یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہی آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی وہی قابل عبادت ہے، اور وہی بڑی حکمت والا اور پورے علم والا ہے، اور وہ بہت برکتوں والا ہے، وہ بہت برکتوں والا ہے جس کے پاس آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت ہے، اور قیامت کا علم بھی اس کے پاس ہے، اور اسی کی جانب تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں شفاعت کے مستحق وہ ہیں جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً جواب دیں گے اللہ نے، پھر یہ کہاں سے الٹے جاتے ہیں؟ اور ان کا پیغمبر کا اکثر یہ کہنا کہ میرے رب، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، بس آپ ان سے منہ پھیر لیں اور کہہ دیں اچھا بھائی سلام، انہیں ان قریب خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ آپ نے نوٹ کیا کتنی کثرت سے اس میں حق کا ساتھ دینے کی بات ہے؟ جہنم سے بچانے والی چیز صرف ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ حق، حق اور حق۔ اللہ میں حق کا ساتھ دینے والا بنا دے۔ کیا سیکھا؟ آخری اور اصل حق قرآن اور دین اسلام ہے، اس پر قائم رہنا ہے، قیامت کی گھڑی قریب سمجھ کر تیاری کرنی ہے، آخرت کے خوف اور غم سے بچنے کے لیے دنیا میں محنت کرنی ہے، جنت کے وارث بننے کے لیے عمل صالح کرنے ہیں، لوگوں کے منفی رویوں سے درگزر کرنا ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں انشاءاللہ؟ دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے خیر پہ جمع کرنا۔ چلیے آگے ہے سورۃ دخان، اس میں اصل میں ایک خاص واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں قیامت سے پہلے کا ایک دھواں جو علامات کبریٰ ہیں قیامت کے بارے میں، اس کے بارے میں۔ آئیے شروع کرتے ہیں، پھر سنتے ہیں تلاوت بھی انشاءاللہ۔ پہلی 29 آیتیں، 1 سے 29۔ ٹاپک ہے مقدر کو بنانے والی رات جس میں نزول قرآن ہوا۔ کون سی رات ہوگی یہ؟ شاید آج ہی کی رات ہو۔ ایک تو چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کر دوں ان تلاوت سننے سے پہلے، انشاءاللہ آج رات کو جو ہمارا تراویح کا پروگرام ہو رہا ہے اپنے کلاس روم میں ابراہیم کلینک کے اوپر، تو وہاں ہم خاص طور پہ تاک راتوں کو کیسے اپنے لیے فائدہ مند بنائیں اس پہ ہوگا۔ جو سسٹرز ڈیلی آتے ہیں وہ تو ہیں ہی الحمدللہ، آپ میں سے بھی جو آنا چاہے تو وہاں آ جائے۔ 9 بجے تراویح ہوتی ہے شروع، اور 10 بجے کے بعد سے آدھا گھنٹہ تقریباً ہم ڈفرینٹ ڈیلی پارے کے اعتبار سے کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں. آج خاص طور پہ آپ کو وہ مدد دے دیں گے اس بارے میں کہ ہم تاک راتوں سے کیسے فائدہ اٹھائیں. بعض دفعہ عورتوں پہ بیماری کے دن ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہیں اب ہم کیا کریں, اور اسی طرح کے سوالات ذہن میں رکھ کر آئیے گا, اور تقریباً 45 منٹ سے 1 گھنٹے کے اندر آپ کو فارغ کریں گے. چند آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, حمیم, والکتاب المبین, انا إنا كنا منذرين, فيها يفرق كل أمر حكيم, أمرا من عندنا, إنا كنا مرسلين, رحمة من ربك إنه هو السميع العليم.
سورة دخان, بسم الله الرحمن الرحيم, حامیم, والکتاب المبین, قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی, یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے, بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے, ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے. آپ دیکھیے کہ ٹاپک کیا تھا, مقدر کو بنانے والی رات جس میں نزول قرآن ہوا. اس آیت میں اسی رات کا ذکر ہے جس کو آپ اور میں لیلۃ القدر کہتے ہیں, قدر کی رات. ہو سکتا ہے آج ہی کی رات ہو, اس کو ضائع نہ کیجیے گا. پتے بھی لگتے ہیں, پتے جھڑتے بھی ہیں, اور قسمتوں کے فیصلے بھی ہوتے ہیں, اور پوری انسانیت کی تقدیر کا فیصلہ ہو گیا کتاب کو نازل کر کے. اسی لیے فرمایا ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے, آپ کے رب کی مہربانی سے وہی ہے سننے اور جاننے والا جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. اگر تم یقین کرنے والے ہو, کوئی معبود نہیں اس کے سوا, وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے, وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا, بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں. آپ اس دن کے منتظر رہیں جب کہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا, یہ دردناک عذاب ہے, کہیں گے ہمارے رب یہ آفت ہم سے دور کر دے کہ ہم ایمان قبول کرتے ہیں. یعنی ایسی سخت چیز دیکھ کر ایک دم توبہ کرنے پہ مجبور ہوں گے, لیکن کیا فائدہ, ان کے لیے نصیحت کہاں ہے, حالانکہ کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے, پھر بھی انہوں نے ان سے منہ پھیرا اور کہہ دیا کہ سکھایا پڑھایا ہوا بابلا ہے. ہم عذاب کو تھوڑا دور کر دیں گے تو تم پھر اپنی سی حالت پر آ جاؤ گے, جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے, یقیناً ہم بدلہ لینے والے ہیں. یقیناً ان سے پہلے بھی قوم فرعون کو ہم آزما چکے, جن کے پاس اللہ کا باعزت رسول آیا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو, یقین مانو کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں, اور تم اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو. میں تمہارے پاس کھلی دلیلیں لے کر آیا, میں تمہارے پاس کھلی دلیل لانے والا ہوں. اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنسار کر دو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گناہ گار لوگ ہیں، ہم نے کہہ دیا کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل چل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ تو دریا کو ساکن چھوڑ کر چلا جا، بلا شبہ یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا، وہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے۔ ذرا سے ان آیتوں کے درد کو محسوس کیجیے گا، فرعون اور فرعونی جو ڈوبے، اس کے اوپر کمنٹ ہے آسمان سے، کیسے بڑے بنتے تھے کل تک۔ ابھی پچھلی صورت میں پڑھ کے آئے ہیں، فرعون کتنی بڑھ کے مار رہا تھا، میرے پاس تو سونے کے کنگن ہے، موسیٰ کے پاس کیا ہے، اور میرا تو محل ہے، اس کے پاس کیا ہے، اور آج کیا ہوا، انہم جند مغرقون کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانوا فیہا فاکہین۔ یہ اللہ کی سنت ہے، جو اپنی دولت پہ مان کرے، تکبر کرے، دکھاوا کرے، اللہ تعالیٰ اس سے چھین لیتا ہے۔ فرمائے وہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے، اور وہ آرام کی چیزیں جن میں عیش کر رہے تھے اسی طرح ہو گیا، اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا، پس نہ تو ان پر آسمان و زمین روئے اور نہ انہیں مہلت ملی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک نیک بندہ جب فوت ہوتا ہے تو زمین کے وہ ٹکڑے جہاں بیٹھ کر وہ عبادت کرتا ہے، یا آسمان کے وہ ٹکڑے جہاں سے اس کا رزق اترتا ہے یا اس کے نیک اعمال جاتے تھے، وہ روتے ہیں کہ اللہ ایک بندہ مر گیا، اب اس کی نیکیاں اوپر نہیں جائیں گی۔ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین۔ تو کیا سیکھا؟ بابرکت رات۔ دیکھیے، کچھ لوگوں کو غلط فہمی لگی، جسٹ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کہ سورۃ دہان کی آیات شعبان کی 15 تاریخ کے بارے میں ہے، حالانکہ یہاں آپ کو قرآن کے نزول کی بات ہے، اور ہم سب جاتے ہیں ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ قرآن رمضان کی راتوں میں نازل ہوا تھا۔ تو یہاں چار چیزیں ہیں بابرکت رات سے متعلق، جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں: فرشتوں اور روح الامین کا نزول، قرآن کا نزول، اس رات کی عبادت 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، سارے سال میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کیا سیکھا؟ خیر اور برکت والی رات سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے، اور اپنے معاملات اللہ کو سونپنے ہیں، ہر کام شروع کرنے سے پہلے شیطان سے پناہ مانگنی ہے، اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جانا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی زندگی میں ہدایت کے معجزے دکھائے۔ آپ دیکھیے کہ اس ایک رات کی بہت ساری قدر کرنی ہے، کیونکہ اس کا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ اور میں اس ایک مہینے ایک رات کی قدر کرتے جائیں گے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے خیر کے معاملے کو آسان کرے گا۔ ایک جمع تفریق کر لیجئے رات تک، اگر رات کو آپ لوگ آن لائن والے بھی سنیں گے انشاءاللہ، ہم آپ کو وہ لیکچر آن ایئر بھی کریں گے تاکہ اس سے کوئی بھی محروم نہ رہے، لیکن یقین کیجئے یہ بہت قیمتی عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ سب بیکار مشغلے چھوڑ کر صرف اور صرف ایک کام پہ آ جائیے، اور وہ کیا ہے کہ وقت کا صحیح استعمال۔ جب سیل لگی ہو تو اس وقت اگر کوئی ضائع کر دے تو پھر بعد میں تو چیزیں مہنگی ہی ملیں گی۔ حقیقت یہ کہ دین تو ہر دور اور ہر وقت میں ہمارے لیے قیمتی ہے، زندگی کا ایک ایک سانس بہت قیمتی ہے، لیکن اگر ہم نے اس کی قدر نہ کی تو افسوس حسرت زیادہ ہوگا۔ اس لیے بیکار باتوں میں اور ادھر ادھر کی چیزوں میں پڑھنے کی بجائے کیا کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب دیکھیے کہ ایک مائنڈ میپ ہے ہمارے پاس، کہ اس ایک رات کا اگر آپ دیکھیں، پوری ایک رات 83 سال 4 مہینے کے برابر ہے، اس کا ایک گھنٹہ 9 سال 8 مہینے کے برابر ہے، اس کا ایک منٹ 58 ڈیز عبادت کرنے سے بہتر ہے، اور اگر ایک سیکنڈ اور اس کو دیکھ لیں تو وہ 23 گھنٹے کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو سوچ کے ضائع کیجئے گا اس کرنسی کو۔ کریں کیا اس میں؟ استغفار کریں، ذکر اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، دعائیں کریں مستقل، عشاء اور فجر مسجد میں جماعت سے پڑھیں، ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، غیبتیں نہیں کرنی، بیکاریات نہیں کرنی، ٹی وی واچ کرنے میں وقت ضائع نہیں کرنا، ادھر ادھر صرف چٹ چیٹ کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس فیصلوں کی رات میں آج ہمارے حق میں بھی بہتر فیصلہ کر دیں۔ اللہ ہمارے رکے ہوئے کاموں کو کروا دیں، ہمارے منصوبوں کو پایہ تکمیل پہ پہنچائیں۔ جتنے کورسز آفر ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنا دے، اور ہم اپنی بہت ساری نیند کو قربان کر کے اپنی قبر کی نیند کو خوبصورت کر سکیں۔ ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، اور کہہ لیجئے کہ رمضان کے اینڈ پہ اس کو رکھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جنہوں نے غفلت کی وجہ سے پہلا وقت ضائع کر دیا وہ اس کو ضائع ہونے سے بچا لیں۔ آگے دیکھیے گا آیت نمبر 30 سے 42، ٹاپک لکھیے گا مجبوریوں کے پردے میں منافقت چھپ جاتی ہے۔ کام انہوں نے پھر بھی کوئی نہیں کرنا ہوتا، یہ تو شکر کیجئے کہ ان پہ پابندیاں لگ گئیں اور ان کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کیا کریں، ہمیں اجازت نہیں ہے یہ کام کرنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو منافقت سے بچائے۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو سخت رسوا کن سزا سے نجات دی جو فرعون کی طرف سے ہو رہی تھی، فی الواقع وہ سرکش اور حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا، اور ہم نے جانتے بوجھتے اس کو اور ہم نے دانستہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جہان والوں پر فوقیت دی، اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی جس میں واضح طور پر آزمائش تھی۔ یہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ آخری چیز یہی ہمارا پہلی بار دنیا سے مر جانا اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لے آؤ۔ کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبا قوم کے لوگ اور جو ان سے بھی بہت پہلے تھے؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، یقیناً وہ گناہگار تھے۔ ہم نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا، بلکہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کتنے لوگ ہیں جو زندگی کو صرف ایک بیکار چیز سمجھ کے ضائع کر رہے ہیں، سستیاں، صرف سستیاں اور کچھ بھی نہیں۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا طے شدہ وقت ہے، اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام بھی نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، مگر جس پر اللہ کی مہربانی ہو جائے وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہم پہ بھی رحم کر دے۔ کیا سیکھا؟ زندگی اس طرح گزارنی ہے کہ لوگ بات میں اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ دلوں کو غفلت سے بچانا ہے۔ قیامت کے روز اللہ سے مہربانی کی امید رکھنی ہے۔ اللہ کے احسانات پر اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ سرکشی کا راستہ نہیں اپنانا۔ چلیے، ایک رکوع ہے لیکن دو مختلف کردار ہیں۔ آیت 43 سے 59 لکھیے گا جہنمیوں کی شامت اور جنتیوں کی ناز برداریاں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جہنمیوں نے دنیا میں موجیں کر لیں اور جنتیوں نے دنیا میں اللہ کے حکموں کو دل کی خوشی سے مان لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمخل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ بے شک زقوم تھوہر کا درخت گناہگار کا کھانا ہے، جو مثل تل چھٹکے ہے۔ تل چھٹکے ہوتا ہے وہ تیل جس میں کثرت سے کوئی چیز فرائی کی جائے اور آخر میں وہ لیس دار کالا مادہ رہ جائے، اور وہ پیٹ میں کھولتا رہے گا مثل تیز گرم پانی کے، اور اوپر سے کہا جائے گا اسے پکڑ لو، پھر گھسیٹتے ہوئے بیچ جہنم تک پہنچاؤ، پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ۔ اسے کہا جائے گا چکھ جا، تو بڑا باعزت اور بڑی عزت والا بنتا تھا، یہی ہے وہ چیز جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے۔ کتنا آسان ہے دنیا میں جھٹلانا۔ کہی اللہم اجرنی من النار، کہی اللہم لا تجلنا منہم، اے اللہ من لوگوں میں نہ کرنا۔ اگر آپ ڈر گئے ہیں تو آپ کے لیے پھر خوشخبری بھی ہے، اور وہ کیا؟ ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے امن اور چین کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں، باریک اور ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ دلوں میں کدورت جو کوئی نہیں، دل میں برا خیال آئے تو پھر تو بندہ اسے آنکھیں نہیں ملاتا. یہاں بھی کچھ ایسے ہی ہوگا کہ دل صاف ہے ان کے. اللہ اس دنیا میں ہمارے سارے رشتوں سے دل صاف کر دے, سارے ملنے والوں سے, سارے گلی محلوں سے, تاکہ جنت میں ایک دوسرے کو انجوائے کر سکیں. یہ اسی طرح ہے کہ ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے, دل جمعی کے ساتھ وہاں ہر طرح کے میووں کی فرمائش کرتے ہوں گے, اور وہاں وہ موت چکھنے کے نہیں, جو پہلے موت آ چکی سو آ چکی. اور انہیں اللہ نے دوزخ کی سزا سے بچا دیا, اللہ ہمیں بھی بچا دے. یہ صرف تیرے رب کا فضل ہے, یہی بڑی کامیابی ہے. ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اب تم منتظر رہو, ہم بھی منتظر ہیں. کیا سیکھا جہنم کے اندھیروں اور خوف سے نجات کے لیے؟ کفر اور نافرمانی سے بچنا ہے, مقصد سے غافل اور بے خبر نہیں ہونا. اللہ نے قرآن کو آسان بنا دیا, قرآن کو سیکھتے ہوئے گھبرانا نہیں. زندگی میں بھلائیوں کے لیے نیکیوں کو فروغ دینا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے آسان کر دے. سورت جاسیہ, بڑی خوبصورت سورت آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے ہم بھی جھک جائیں. آپ کہتے ہیں کہ سورت جاسیہ کا مطلب کیا ہے؟ پتا ہے, نیل ڈاؤن, جھکی ہوئی. جب رکوع کے بعد سجدہ اور سجدے کے اندر اٹھتے بیٹھتے جو کیفیت ہوتی ہے نا, یعنی یہ صورت واقعی ہمیں جھکا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے اندر کے بڑے پن کے احساس کو, کبر کو اور بڑائی کو ختم کر دے. چند آیتوں کی تلاوت کے بعد انشاءاللہ اس کو سنتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين, وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون.
سورة جاسیہ, جی پہلی گیارہ آیتیں, 1 سے 11. ٹاپک لکھیے گا, سن سن کر سن ہو گئے. کیا ہم قرآن سن سن کر سن تو نہیں ہو گئے؟ بعض دفعہ جب کوئی کام کثرت سے کیا جائے تو اس کی جو شدت اور جو محبت ہے وہ کم ہونے لگتی ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، آسمانوں اور زمین میں ایمانداروں کے لیے یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ ہمیں ایمان والا بنا دے اور خود تمہاری اپنی پیدائش میں بھی اور ان جانوروں کی پیدائش میں جن کو وہ پھیلاتا ہے، یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور رات دن کے بدلے میں اور جو کچھ روزی اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرماتے ہیں اور جو کچھ روزی اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرما کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ ہیں اللہ کی آیتیں جنہیں ہم آپ کو سچائی کے ساتھ سنا رہے ہیں، پس اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے، وعید اور افسوس ہے ہر ایک جھوٹے گناہگار پر۔ اور جو آیتیں اللہ کی اپنے سامنے پڑھی جاتی ہوئی سنے، آپ پر میں سن رہے ہیں نا، پھر بھی غرور کرے اور اس طرح اڑا رہے گویا کہ سنی ہی نہیں، اللہ نہ کرے آپ میں سے میرے میں سے کوئی ایسا ہو، اس وقت بھی سن کے چھکے چھوڑو، جلدی سپارہ پورا کرو، گھر جائیں، روٹی پکائیں، افطاری بنانی ہے۔ جب کوئی نعمت بہت ملتی ہے نا تو ہم اس کی بھی قدر نہیں کرتے، ہمیں تھوڑی نعمت چاہیے ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں جلدی سے پڑھ کے پارا پورا کریں، کیا ہوگا اگر پکوڑے نہیں بنیں گے تو، کتنے کھا لیے، کوئی بھوکا نہیں رہتا، یاد رکھیے۔ لیکن کبھی کبھی قرآن صرف رسم کے لیے پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے اور ہمیں قرآن سن کر غور و فکر کرنے والا بنا دے۔ فرمایا اگر کوئی ایسا سوچتا ہے کہ بس سنا ان سنا کرنا ہے، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجئے۔ وہ جب ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پا لیتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کی مار ہے اور ان کے پیچھے دوزخ ہے، اور جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا وہ انہیں کچھ بھی نفع نہ دے گا اور نہ وہ کچھ کام آئیں گے، جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا تھا، ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ سر سے پاؤں تک ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے بہت سخت دردناک عذاب ہے۔ کیا پتہ چلا آیت 6 سے سیکھا کہ قرآن کی اہانت سے بچنا ہے۔ قرآن جو حق کے ساتھ نہایت صفائی اور وضاحت کے ساتھ نازل ہوا، اس کی روشن آیتیں سن کر اگر کوئی ایمان نہ لائے گا تو کب لائے گا؟ یعنی میں اپنے اوپر لیتی ہوں کہ اگر میں اس قرآن کو پڑھا کر نہ سیکھوں گی تو کب سیکھوں گی؟ پھر ویل ہے، خرابی ہے، افسوس ہے۔ یاد رکھیے اس قرآن کے کسی حکم کا مذاق نہیں بنانا، غیر سنجیدہ رویہ اختیار نہیں کرنا۔ حدیث میں آتا ہے قرآن کو لے کر دشمنوں کے ملک میں مت جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی بے قدری کریں، اہانت کریں، یعنی اس کو جلا دیں یا پھاڑ دیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے 2990۔ تو کیا سیکھا؟ اللہ کی نشانیوں سے سبق حاصل کرنا ہے، اللہ کی نشانیاں ہمارے لیے نعمت ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا ہے، جنت میں ہمیشہ ہی راحتیں ہیں، ان کو پانے کی دعا کرنی ہے، اسلام کے نفاذ کی عملی کوششیں کرنی ہے، علم حاصل کرنے کے بعد عمل کرنا ہے۔ چلیے آیت نمبر 12 سے 21، شریعت بمقابلہ خواہش پرستی۔ معاشرے میں دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ایک طرف شریعت اور قرآن کی تعلیم کہہ لیں، اور دوسری طرف خواہشوں کو آگے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے شریعت پہ چلنے والا بنا دے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو تابع بنا دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ، اور آسمان و زمین کی ہر ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کر دیا، جو غور کریں یقیناً وہ اس میں بہت سی نشانیاں پا لیں گے۔ آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ دے، جو نیکی کرے گا وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے کرے گا، اور جو بھلائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ 3 سیکنڈ اپنا سوچئے، وہ کیسا دن ہوگا جس دن میری موت آئے گی؟ میری روح خوش ہوگی یا پریشان ہوگی؟ اللہ خیر کی موت لائے۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت دی تھی، اور ہم نے ان کو پاکیزہ اور نفیس روزیاں دی تھیں، اور انہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی، اور ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں دیں۔ پھر انہوں نے اپنے پاس علم کے پہنچ جانے کے بعد آپس کی ضد بحث سے ہی اختلاف برپا کر ڈالا۔ جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں، ان کا فیصلہ قیامت والے دن ان کے درمیان خود تیرا رب کرے گا۔ پھر ہم نے آپ کو دین کی ظاہری راہ پر قائم کر دیا، بس آپ اس پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی میں نہ پڑیں۔ یاد رکھیں کہ یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ سمجھ لیں کہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور پرہیزگاروں کا کام بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ ہمارے کام بھی بنا دے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں اور ہدایت اور رحمت ہے، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ کیا ان لوگوں کا جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، کہ ان کا مرنا جینا یکساں ہو جائے؟ برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی ایک اسٹوڈنٹ جو پڑھے اور دوسرا نہ پڑھے، کیا دونوں کا رزلٹ ایک ہی آئے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیا سیکھا آیت 17 میں؟ دین اصل میں چار چیزوں کا نام ہے، دیکھ لیجئے مائنڈ میپ کو۔ نمبر ایک، ممانعت، جن چیزوں سے روکا ہوا ہے، اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے باز آ جانا چاہیے۔ کچھ چیزیں حکم ہیں، اس کے حکموں کو قابل تعمیل سمجھیے اور سر تسلیم خم کر دیجئے۔ تیسری چیز دین میں ہے حرام، اللہ کے حرام بتائے کو حرام مانیے۔ اور چوتھی ہے حلال، تو اللہ کے حلال کو حلال ماننا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، چار چیزوں پر اللہ نے اپنے دین کی بنیاد رکھی، جو ان سے ہٹ جائے اور ان پر عمل نہ کرے وہ اللہ سے گناہگار بن کر ملاقات کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے اس چیز سے، اور دین کو اس کی اصل پہ رکھنے والا بنائے۔ کیا سیکھا؟ حق کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، لوگوں کو کفر اور شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے کر آنا ہے، حلال معاش کے لیے کوشش کرنی ہے، اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت سے بے خوف نہیں ہونا، نیکی کی رغبت دینے اور برائی سے روکنا ہے، دوسروں سے حسد اور بغض نہیں رکھنا۔ چلیے، بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے۔ آگے ہمارے پاس آئے 22 سے 26، سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے پارے کا۔ علم کے آئینے میں عمل کا عکس کیوں نہیں بنتا؟ وجہ، اتباع ہوا۔ سمجھا دوں ٹاپک؟ ہم علم تو بہت لیتے ہیں، عمل کیوں نہیں بنتا؟ اس کو سمجھیے گا۔ دیکھیے، آئینہ، میرر، سامنے آپ آئے، آپ کی تصویر بن گئی، میں آئی، میری بن گئی۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ میں ہوں اور تصویر آپ کی بن جائے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ آئینہ سامنے رکھیں لیکن آپ کی تصویر نہ آئے یا آپ کی شکل نہ دکھے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آئینہ گندا، اوپر کپڑا پڑا ہوا ہے، فوگ ہے، کمرے میں ہی اندھیرا ہے۔ بس اس کو سمجھے، یہ علم جو آپ اور میں لے رہے ہیں نا، یہ ایک آئینہ ہے۔ اس آئینے میں اگر عمل کا عکس نہیں پڑے گا تو بہت تباہی ہوگی۔ اب آخری پاروں میں خاص طور پہ اس پہ غور کیجئے گا، اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں خواہشوں کی پیروی سے بچا لے۔ وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، اور آسمان اور زمین کو اللہ ہی نے عدل کے ساتھ پیدا کیا، اور تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کام کا پورا پورا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ کیا آپ نے اسے بھی کبھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا؟ آج آئینے میں دیکھیں گے کہیں ہم تو نہیں ہیں وہ، اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اور کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ ایسا لگتا ہے دماغ پہ ہتھوڑے برس رہے ہیں ہر جملے میں۔ انہوں نے کہا، ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے۔ دراصل انہیں اس کا علم ہی نہیں، یہ تو صرف کیا سرائیاں کرتے ہیں اور اٹکل سے ہی کام لے رہے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس اس قول کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تمہارے باپ دادا کو لاؤ، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر تمہیں مار ڈالتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ بخاری کی روایت ہے 48:26، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے ابن آدم تکلیف دیتا ہے اور وہ زمانے کو برا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، حالانکہ اصل میں زمانہ میں ہوں، تمام کام میرے ہاتھ میں ہیں، دن رات کا ہیر پھیر میں کرتا ہوں۔ تو آج کے بعد ایک جملہ کبھی نہ بولیے گا، بڑا برا زمانہ آ گیا۔ زمانہ برا نہیں ہوتا، ہمارے اعمال برے ہوتے ہیں۔ کیا سیکھا؟ کانوں کو واعظ و نصیحت سننے اور دل کو ہدایت لینے والا بنانا ہے، اپنی خواہشات کو معبود نہیں بنانا، اپنے علم پر تکبر نہیں کرنا، گمراہی سے خود بھی رکنا ہے اور دوسروں کو بھی روکنا ہے انشاءاللہ۔ چلیے آخری رکوع سوچئے گا اس کو سنتے وقت، آیت 27 سے 37، ٹاپک لکھیے گا، اللہ کی کبریائی کے آگے ہر گروہ گھٹنوں کے بل جھکا ہوگا۔ کب ہوگا یہ منظر بھلا؟ قیامت کے دن، اللہ کرے یہ دنیا میں ہو جائے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل علم بڑے نقصان میں پڑیں گے، اور آپ دیکھیں گے ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہوگی کسی کو۔ ہر گروہ اپنے نام عمل کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے، ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے، پس لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت تلے لے لے گا، یہی صریح کامیابی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو میں ان سے کہوں گا، کیا میری آیتیں تمہیں سنائی نہیں جاتی تھیں؟ اپنے اوپر لیجئے گا، پھر بھی تم تکبر کرتے رہے اور تم تھے ہی گناہگار لوگ، اور جب کبھی کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم جواب دیتے تھے، ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہوتی ہے۔ کل منہ سے کہتے تھے، آج ہم عمل سے کہتے ہیں۔ کہہ لیجئے، مشرکین مکہ نے قیامت کے آنے کا انکار زبان قال سے کیا، ہم زبان حال سے کرتے ہیں۔ ہمارا رہن سہن بتاتا ہے کہ ہمیں قیامت کے آنے کی کوئی زیادہ امید نہیں ہے، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ یہ دنیا جس میں 4 دن رہنا ہے، اس کے سامان ہی نہیں پورے ہو رہے آج تک، اور جہاں جا کر واپس نہیں آنا، اس کی تیاری نہیں ہے۔ ہمیں کچھ یوں ہی سا خیال ہو جاتا ہے، یعنی وی تھنک کہ قیامت آئے گی، بٹ لیکن ہمیں یقین کوئی نہیں ہے۔ اور ان پر اپنے اعمال کی برائیاں کھل گئیں، اور جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے اس نے انہیں گھیر لیا اور کہہ دیا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، جیسے کہ تم نے اپنے اس دن سے ملنے کو بھلا دیا تھا۔ پوچھئے خود سے، کیا میں بھولی بھی تو نہیں اس دن کو؟ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا مددگار کوئی بھی نہیں۔ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ بس آج کے دن نہ تو یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے عذر معذرت قبول کی جائے گی۔ بس اللہ کی تعریف ہے جو آسمانوں اور زمین اور تمام جہان کا پالنہار ہے، تمام بزرگی اور بڑائی آسمانوں اور زمین میں اسی کی ہے، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ آخری آیتیں سنیں گے انشاءاللہ ہم بعد میں، آئیے گا آپ ادھر۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے جنت سے فرمایا کہ تو میری رحمت ہے، جسے میں چاہوں گا تجھے عطا فرماؤں گا۔ بخاری کی روایت 4850۔ کیا سیکھا؟ بدعت سے بچنا ہے، دنیا کی زندگی دھوکا ہے، اس کی رنگینیوں میں نہیں کھونا۔ دنیا میں توبہ استغفار کرنی ہے تاکہ آخرت میں بچ جائیں۔ تکبر کر کے مجرموں کی فہرست میں شامل نہیں ہونا۔ قیامت کی رسوائی سے بچنے کی دعائیں مانگنی ہے۔ اللہ میرے آپ کے دل پر اپنی بڑائی کو نقش کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم و صلی اللہ تعالی خیر خلقہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔